میرا نام راشد منہاس ہے، میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں، بی ایس سے ایجوکیشن سے فارغ ہوا ہوں۔
میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔
میرا نام محمد علی اور میں لاہور سے آیا ہوں۔
نام میرا، میں لاہور سے ہوں
جی، کرک سے آئے ہیں۔ ہمارا نام ہے محمد شیر۔
نام محمد مستقیم ہے، میں ضلع جنگ پنجاب سے آیا ہوں۔
میرا نام بکار علی ہے اور ابھی ریسنٹلی میں تھائی لینڈ سے آ رہا ہوں، لیکن میرا تعلق کشمیر سے ہے۔
اس دور آنے میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ میں اس لوگوں کو دیکھ لوں کہ لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ماحول میں دیکھ لوں کہ یہ کیسا ہے۔ کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی نہیں، ہم کو یہ ماحول بڑا پسند آ گیا، مگر ہمارے علاقے میں یہ ماحول نہیں ہے۔
میری والدہ نے بولا تھا، اور میرا کچھ اپنا ذہن تھا، کچھ والدہ نے بنایا میرا ذہن، تو پھر ہم میں ٹکٹ کروا کے آ گئے۔ ہم پہلے مندر جانے دیکھتے تھے نا، تو وہاں پہ والا پھرنا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اس لیے انہوں نے بولا تھا کہ جاؤ آپ ایک بار سیکھے تو آؤ، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا وہاں پہ۔
میں نے سوچا کہ کچھ دن فیضان مدینہ میں جا کے گزاروں اور امیر السنت کی دیدار بھی کر لوں اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ اعتکاف میں اب تک سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ تراویح کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگا، اور وہ اینڈ میں جو دعا ہوتا ہے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ جاتے ہیں، دل کو راحت ملتی ہے اس سے۔ امیر السنت کی مسکرات بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ جب وہ کوئی بھی سوال کا جب جواب دیتے ہیں تو بہت ہی آسان الفاظ سے دیتے ہیں، تو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور نگران شورا جو ہوتے ہیں ہمارے، اس سے بھی بہت کچھ ملتا ہے، جیسے گھریلو معاملات میں رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، جو ناراض ہیں ان کے ساتھ کس طرح وہ کرنا ہے، تو یہاں آ کے پھر دل نرم ہی نرم ہو جاتا ہے۔
شیخ صاحب نے والد کے بارے میں ادب بتایا ہے، ماں کے بارے میں ادب بتایا کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اگر کس سے ناراض ہوئے تھے میسج کر کو اس سے معافی مانگو، اور یہ بات مجھے بڑی پسند آئی۔
پہلے میں غصہ بہت زیادہ کرتا تھا، لڑائی جھگڑا بہت کرتا تھا ہر ایک سے، الحمدللہ اب اس چیز کو بہت کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک سٹڈی بھی ملتی ہے، ایک بھائی بھی ملتا ہے یہاں پہ، ایک باپ بھی ملتا ہے یہاں پہ ایک صاحب سے، اور یہاں پہ جون سا علم جون سا ہے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں پہ سیکھا جائے۔
میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کروں۔ وہ مندر چینل پہ اکثر وہ آتا رہتا تھا، تاثرات وغیرہ آتے رہتے تھے، مندر چینل کو دیکھتی رہتی تھی گھر میں نا بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا ایک دفعہ آپ اعتکاف کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، سارا دن سوئے رہتے تھے، یہاں پہ آ کے پتا چلا جی روزہ رکھ کے کرنا کیا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ پہلے ہم لوگوں صبح اٹھنا ہے، سارا دن چل سو چل، اب ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔
کاش کہ ہم پہلے آ جاتے، پہلے پتہ چل جاتا ہمیں، ہم لیٹ ہو گئے یہاں پہ آنے کے لیے۔
اعتکاف کتنے کی ہے یہاں پر؟
یہاں پہ یہ پہلا اعتکاف ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے ہمیں ذہن دیا۔ ہم دو بھائی یہاں پہ آئے، ایک میں ہوں ایک میرے سے چھوٹا ہے۔
آپ کیا کرتے؟
میں لیڈیز ٹیلر ہوں۔ یہ جو میرے والد صاحب ہیں نا، ہمارے اوپر پریشر ڈال کے ہمیں یہاں پہ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا تم نے بس جانا ہے اور جانا ہے، آگے میں نے کچھ نہیں سننا۔ میں تیار اس لیے نہیں تھا کہ وہاں، یہاں پہ نا اب یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاننے والے ہیں صحیح، یہاں پہ رہیں گے بندہ تو سلام دعا بن جاتی ہے، وقفیت بن جاتی ہے، کوئی اپنے شہر کا نکل آتا ہے، تو وہاں پہ پھر دوستوں کو چھوڑ کے آنا یہاں پہ، پھر دل نہیں لگنا پھر یہ۔
میں عبدالحبیب اتاری صاحب کو بہت سنتا تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں فیضان مدینہ جاؤں، ان سے بھی ملاقات کروں اور باپا جانی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ میں نے یقین مانے یہاں آنے سے پہلے سنا تھا فیضان مدینہ، لیکن یقین مانے جب میں مین گیٹ پہ پہنچا نا، تو یہاں کی ریل پیل دیکھی نا، تو یقین مانے صحیح سے مجھے پتا چلا کہ واقعی یہاں پہ مدینے کا فیض ملتا ہے، اور مدینے کا پتہ نہیں عالم کیا ہوگا جب وہاں پہ جائیں گے۔ میں تھائی لینڈ سے سیدھا ایئرپورٹ آیا، ایئرپورٹ سے سیدھا فیضان مدینہ آ گیا، میں ابھی گھر بھی نہیں گیا۔
ابو نے ہمیں دوستوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے۔
جب میں یہاں پہ آیا، یہاں کا ماحول دیکھا، تو بڑا دل محسور ہوا، تو میری خواہش بنی کہ میں پورا رمضان یہیں پہ گزاروں، اعتکاف کی نیت کروں اور آخری عشرے کا اعتکاف کر کے عید یہیں پہ کر کے جاؤں.
آخری عشرے کا؟
جی جی.
ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟
ابھی بھی میں ادھر ہی ہوں.
تو یہ تو پورے ماہ کا ہو گیا نا.
جی جی. یہاں پہ آ کے جو میرا مائنڈ سیٹ بنا، ایک تو یہ ہے کہ میں ابھی نیکسٹ پرمانٹلی جوائن کروں گا دعوت اسلامی کو انشاءاللہ، اور میرے دو بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، انشاءاللہ دونوں کو دعوت اسلامی کی نظر کر دوں گا. ایجوکیشن ان کو بیسک لیول کی میں نے دینی ہے، میں نے انہیں دنیا دار نہیں بنانا، میری کوشش ہے میں دیندار بناؤں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے ہاتھ اٹھا لینے والا کوئی ہونا چاہیے.
کون سی ایف کرنے آیا تھا؟
کوئی سی ایف کرنے نہیں آیا تھا، ہم نے ہمارا راستے میں میرے بھائی کا اور میرا پلان بن گیا تھا کہ ہم نے ٹرین سے ہی باہر نکلنا ہے اور گھر جانا ہے واپس، ہم نے نہیں آنا. جو ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا وہیں جنگ والا تھا دوست تھا، وہ بھی اچھا دوست تھا، اپنے گھر سے چلے ہیں نا ٹرین ریلوے اسٹیشن تک، وہ ہمیں باتیں سناتا گیا تاکہ ہمارے ذہن میں کچھ بیٹھے اور ہم نیت کریں یہاں آنے کی. پرسوں نہ پرسوں میں نے اچانک ہی میرے دل میں نا ایک الجھن سی آئی ہے کہ میں گھر جاؤں، میں نے بیگ اٹھا لیا ہے، بیگ اٹھا لیا تقریباً یہ سیڑھیاں اترا ہوں، پیر صاحب بیان کر رہے تھے تو نا ان کا جب بیان کی ایک لفظ میں نے میرے کانوں میں آیا ہے، میں نے سنا ہے، وہی ان کا لفظ میرے دل پہ جا کے لگا ہے. اسی وقت میں نے بیگ واپس لیا، چھت پہ جا کے رکھ دیا، میں نے کہا نہیں جانا. میں نے
بھائی کو پتا تھا چھوٹے کو بھائی بڑا جا رہا ہے؟
ہاں ہاں.
وہ نہیں جا رہا ساتھ؟
وہ نہیں ہوا، اس نے کہا تم جاؤ میں یہیں رہوں گا. میری نیت یہ بنی ہے کہ میں اپنے جب گھر جاؤں تو میرے ماں باپ میری طرف دیکھیں کہ یہ وہی مستقیم ہے جو یہاں سے پہلے یہاں سے جانے کے لیے تب تھا تیار نہیں تھا، یہ وہی مستقیم ہے جو اب ماشاءاللہ اتنا اچھا بچہ لائق بچہ بن گیا ہے.
ماشاءاللہ. آج کے مدنی تاثرات میں یہ مستقیم بھائی تو کہہ رہے تھے کہ بیگ لے کر میں چل پڑا تھا واپسی کے لیے، یہ نہیں بتایا کیا سن کر یہ پلٹ آئے، لیکن پلٹ آئے الحمدللہ اچھے پلٹے. تو یہ کہ شروع میں ہوتا ہے دل نہیں لگتا آدمی کو، اکتاٹ ہوتی ہے، پھر نفس بھی تو بھگاتا ہے نا، تو جم جانا چاہیے تو پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ. دوسرے اس اسلامی بھائی کی بات بھی مجھے بڑی دل کو لگی، انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر آ گئے تو سمجھ آئی، تو اب تو مطلب میرے دو بچے ایک بیٹی ایک بیٹا، اب ان کو میں دیندار بناؤں گا، دنیا دار نہیں بناؤں گا، تاکہ میں مر جاؤں تو میرے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو. یہ واقعی ایسی مطلب زوردار بات ہے، یہ بہت زبردست بات ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کم از کم بیٹا اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے، نہ کہ بیچارے کو خود جنازے کی نماز امام کے پیچھے بھی پڑھنا نہ آتی ہو. ہے یہی حالت ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے پیچھے جنازہ، اولاد تو کیا پڑھائے گی، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے نوٹ کیا یہ کہ بعض خاندان کے افراد قریبی جیسے ہوتے ہیں نا، یہ الگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھا ہوئے کھڑے ہوتے ہیں جنازے میں شامل نہیں نماز میں، کیوں نہیں آتی نماز، نماز جنازہ نہیں آتی. اب یہ کہ ماں باپ تعلیم دیں گے تو آئے گی نہیں، ماں باپ کوشش کریں گے سمجھائیں گے ان کو، تب ماں باپ کو خود نہ آتی ہو تو یہ کیا کریں گے. اس لیے مطلب یہ کہ سب کو چاہیے کہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑے جو پیچھے ہاتھ اٹھا سکے دعا کے لیے کہ میرا باپ اس کو بخش دے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کرنا آئے، ورنہ آج کل رمضانوں میں جب یہ آخری دن آئیں گے نا تو مولانا کے پاس آتے ہیں لوگ، مولانا میں نے قرآن ختم کیا ہے آپ اس کو بخش دیں عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ ثواب بھی نہیں کرنا آتا کہ یہ ہوتا کیسے، سنا ہے نام کہ عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے، اپنے مرحوم عزیزوں کو بخشا جاتا ہے، یہ کیسے بخشا جاتا ہے یہ نہیں پتا. حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے درود شریف پڑھا اور دل میں نیت کی، بھلے زبان سے نہیں بولا، دل میں بھی نیت کی کہ میں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، ثواب یہی سال ثواب ہو گیا. کوئی مطلب یہ نہیں کہ نہ مولانا کی حاجت ہے نہ کوئی مطلب، آگے پیچھے آیتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں جو فاتحہ نیاز ہوتا ہے اس ٹھیک ہے، بس کوئی شرط نہیں ہے. درشی پڑھنے سے پہلے بھی نیت کر لیا کہ میں یہ اس لیے یہ اس کا ثواب میں ابھی جو درود پاک پڑھوں گا یا میں تلاوت کروں گا اس کا ثواب میرے مرحوم دادا جان کو پہنچ جائے. تو یہ آپ نے پڑھا تو یہ پہنچ جائے گا ثواب. کوئی مطلب ایشو نہیں ہے لمبا چوڑا, لیکن پتا نہیں ہے اور سمجھائے کون. اچھا سمجھے کون, ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو کوئی سمجھائے ہمیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے سارے ثواب. نماز جنازہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نماز جنازہ میں یہ دو رکن ہیں, ایک تو قیام یعنی کھڑا ہونا, دوسرا چار تکبیریں, چار بار اللہ اکبر کہنا. وہ امام صاحب جو کہلاتے ہیں اللہ اکبر ثنا, تو ثنا درود شریف میت جنازے کی دعا یہ سنتیں ہیں بالفرض. کسی کو نہیں آتی یہ چیزیں نہیں آتی تب بھی وہ باوضو تو شرط ہے. امام کے بعد جنازے میں کھڑا ہو گیا, امام نے اللہ اکبر کہی, اللہ اکبر کہنا تو آتا ہی ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر کے اگر ہاتھ باندھ لیے یہ تکبیر فرض تھی نا, اور بھی تین تکبیریں اس پہ فرض ہیں, کل چار. اللہ اکبر کہنا چار بار یہ فرض ہے. تو وہ درود شریف بھی نہیں آتا خدا نہ خواستہ, دعا بھی نہیں آتی, ثنا بھی نہیں آتی خدا نہ خواستہ, تو وہ چپ چاپ کھڑا رہا اور امام کے ساتھ یہ چار بار اللہ اکبر اس نے کہا اور کھڑے کھڑے یہ قیام جو ہے یہ اس نے کیا, تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی, سلام پھیر دیا. تو یہ مشکل نہیں ہے, ہم سیکھنے والے بنے تو راستے ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات رہے گی کہ فلمی گانا یاد ہو اور جنازے کی دعا یاد نہ ہو, معاذ اللہ. نوٹوں کی نوٹ کی پہچان ہو, نوٹ گننا آئے اور درود شریف پڑھنا نہ آئے, ثنا پڑھنا نہ آئے, ہے نا, دنیا کے انگریزی کے ٹینسز یاد ہوں اور یہ کہ بدقسمتی سے ہمیں ثنا یاد نہ ہو, درود پاک درود ابراہیم نہ آتا ہو, تو یہ سب ہیں تو افسوس کی باتیں نا. تو یہ سیکھنا تو چاہیے نا. تو ادھر آپ فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے, احتکاف کا سلسلہ ہے, اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو اللہ نے چاہا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, پھر سیکھنے کا جذبہ ملے گا, جذبہ ملے گا. مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے, اسے کوئی فیس نہیں لیتے, فری پڑھاتے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ دن کے وقت بھی پڑھاتے ہیں, بچے وغیرہ اس میں حفظ کرتے ہیں, ناظرہ سیکھتے ہیں, سب فری ہے. جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی عربی پڑھائی جاتی ہے اور اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں, بعض عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ اس کی بھی کوئی ہمارے یہاں چارج نہیں لیا جاتا, فری پڑھایا جاتا ہے, ضرورتاً ہاسٹل بھی فری دیا جاتا ہے, کھانا بھی فری کھلایا جاتا ہے. تو آپ آنے والے بنے, دنیا پڑھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, دین پڑھنے کے لیے کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا جا رہا, اب آئے تو صحیح یار, کوشش تو کریں, انشاءاللہ 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے, سینہ مدینہ بن جائے گا علم دین, اور اس میں آپ کی دنیا بھی خراب نہیں ہوگی, دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا, مگر اس میں جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں تو مائنس ہو جائیں گے, دنیا کے کام صاف ستھرے ہو جائیں گے, نیکیوں بھرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ آئیں, مطلب دعوت اسلامی کا احتکاب جاری ہے اور ابھی پورے مہینے کا یہ احتکاب فیضان مدینہ میں جاری رہے گا, اور کل دنیا میں تو 129 جگہ پر پورے مہینے کا احتکاب ماہ رمضان کا جاری ہے دنیا کے مختلف مقامات پر. تو آپ جہاں بھی آپ شہر میں رہتے ہیں, پاکستان کے بھی تقریباً بڑے بڑے شہروں میں آپ کو یہ احتکاب مل جائے گا, تقریباً 33 مساجد میں, غالباً 33 مساجد میں, 29 مساجد میں, 29 مساجد میں احتکاب پورے ماہ رمضان کا ہو رہا ہے پاکستان میں. پھر دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں 10 دن کا تو ہزاروں جگہ انشاءاللہ ہوگا. تو آپ ضرور شرکت کریں, احتکاف کریں, یہ رمضان کی وہ عبادت ہے جو سارا سال نہیں ہوتی, یہ مخصوص عبادت ہے کہ احتکاف میں لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے, روزے کی پابندی کرے, ایک بھی روزہ کیوں چھوٹے, ایک بھی نماز کیوں چھوٹے, یہ سب ادھر جذبہ بھی ملے گا. اگر کل کمزوری تھی بھی تو اب آج سے کمزوری آپ کی ختم ہو جائے گی, آئیے اور اللہ کی رحمت پائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ ثواب نفل اعتکاف کا ختم ہو جائے گا. پھر داخل مسجدوں نئے سرے سے نیت کر لیں. آج رمضان کریم 1447 ہجری کی آٹھویں شب ہے اور اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. اس میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ ایک غلط پاسورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ امیر علیہ سنت اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجئے.
سمجھانے کے لیے تو یہ خوب ہے، لیکن یہ کہ جنت کا دروازہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کی چابی سے کھلے گا، اپنا پاسورڈ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں. تو بہرحال یہ کہ نیکیاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ فرمائیں گی کریں گی، نیکیاں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گی، کہیں شفاعت کی چابی سے دروازہ کھل جائے گا. تو ویسے حدیثوں میں ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی، جنت کی کی آف جنہ صلاۃ. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے بندہ جنت میں داخل ہوگا. تاہم یہ کہ اچھی طرز زندگی، مثال اچھی دی ہے، ایک غلط پاسورڈ سے معمولی سا مطلب موبائل فون جو نہیں کھلتا، تو جنت کا دروازہ غلط طرز زندگی سے، نیک اعمال سے، کوری زندگی سے، گناہ بری زندگی سے کیسے کھلے گا؟ تو یہ ہے سمجھنے کی بات واقعی کہ نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں اور گناہ جہنم کی طرف. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ایک نیکی بھی ہو سکتا ہے جنت میں پہنچا دے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا ایک گناہ جہنم میں جھونک سکتا ہے، گرا سکتا ہے. تو اس لیے گناہ کرنا نہیں ہے، نیکی چھوڑنی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے ہے، لیکن اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی گفتار کے ساتھ انسانیت بنائے رکھنا یہ ہمارا انتخاب ضرور ہے. پیارے مرشدی، اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ پاک نے بندوں کو ایک گناہ اختیار تو دیا ہے، اور حقیقت میں توفیق دینے والا تو اللہ ہی ہے، ہوتا اللہ ہی کے چاہے سے ہے. ورالے کہ دنیا دار العمل ہے، تو اس میں اب جیسے پیدا ہوئے تو یہ ہمارا واقعی عمل نہیں ہے، نہ ہم نے یہ چاہا نہ ہماری کوشش اس میں کار فرما ہے، کچھ بھی نہیں. رب نے اپنی مرضی سے ہمیں پیدا فرمایا، لیکن یہ کہ پیدا کیا اب اس کا مقصد یہ بیان فرمایا. سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اب یہ کہ پیدا ہونے کا مقصد سامنے آیا، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو یوں مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، صرف تجارت کیے جانا یا اور مطلب دنیا کے دھندوں میں مگن رہ کر عبادت سے دور رہنا یہ زندگی کا مقصد نہیں. حصول مال کمائے جانا یہ زندگی کا مقصد نہیں. بے شک بقدر ضرورت تجارت کرے، مال حاصل کرے حلال، تو اس طرح اس ضرورتن تو اس کی اجازت کیا لازم بھی ہے، قسم حلال حسب ضرورت واجب بھی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ لیکن ہم لوگ جو نہ واجب کا ہم کو شدھ بودھ ہے، ہم کو تو مطلب ہے کہ ہم کو دولت سے پیار ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں، جمع کرتے ہیں بینک بیلنس خوش ہوتے رہتے ہیں، اتنا رقم اتنا آج تو اتنی بکری ہو گئی اب کھائیں گے کتنا، روز اگر دو روٹیاں کھاتے ہیں تو آج جوش میں اگر چار تو نہیں کھا سکتے، ورنہ پیٹ بولے گا کہ اب نمٹوں گا میں تجھ سے، تو دو ہی کھانی ہے، تن جتنا ڈھکے گا اتنا ہی کپڑا پہنیں گے، پورا تھان تو لپیٹ نظر ہے، آج زیادہ کما لیا ہے. لیکن یہ کہ انسان کی ہرس ہے کہ یہ دولت پا کر اس کو خوشی ہوتی ہے، موڈ اس کا خوشگوار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ہے تو امتحان، تو اس لیے وہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے. اور یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اور یہ کہ ہمیں اختیار دیا گیا تو ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عطا سے اچھے کام کر سکتے ہیں. اگر اس میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر یہ کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا یہ اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے. تو کھیل کود، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود، یعنی کھیل کود میں جس طرح ایک نا اس کی تفسیر یہ کہ کھیل کود میں جس طرح وقت جلدی پاس ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو کیونکہ دنیا کی زندگی بھی آنن فانن گزر جائے گی. اب آپ رمضان شریف کو دیکھو نا, کل تک تو ہم انتظار کر رہے تھے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے, آج شعبان کی اتنی تاریخ ہے, پھر چاند کا اعلان ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے چوتھا ہی رمضان گزر گیا, ہے نا, کتنی اسپیڈ ہے. تو دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح جلدی جلدی گزر جائے گی, بندہ دیکھتا رہ جائے گا یہ میں نے کیا کیا, اچھے عمل کیے تو وہ تو اس کے لیے تو خوشخبری ہے, اگر برے اعمال میں زندگی گزاری تو برا ہے. برے کام کرنے والوں, فساد کرنے والے, ایک میں لسٹ شاید بنانے بیٹھوں تو بنا دوں ان کو میں جانتا ہوں, لیکن یہ فساد کر کے, جھگڑے کر کے, مارا ماری کر کے, فائرنگ کر کے, چھریاں چلا کے آج منو مٹی تلے وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی ان کا بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی ان کو اصال ثواب کرنے والا ہے, نہ ان کے لیے کوئی دو قطرے آنسو بہانے والا ہے. لیکن نیک لوگ بھی میری نظر میں, میرے ذہن میں باز ہیں, جن کا کبھی کبھی میں تذکرہ بھی کرتا ہوں, دنیا سے وہ بھی چلے گئے, یہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں, ہے نا, دل ایک زبان سے دعا ادا ہوتی ہے, دل میں ان کا احترام ہوتا ہے. تو یوں سب نے جانا ہے, کب تک گل چھرے اڑائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ مطلب ہم چلے جائیں گے, ورنہ جیتے جی بھی بیمار پڑ جاتا ہے, برسوں بیمار رہتا آدمی, سارا نشہ اتر جاتا ہے, خرمستی سب ختم ہو جاتی ہے, بڑھا پاتا ہے تو جوانی والا وہ کر ہی نہیں سکتا جو بھی یہ کرتا تھا. یعنی بالکل دیکھی بھالی ہے, بالکل سامنے سامنے عبرت ہے, پھر بھی ہم لوگ حاصل نہیں کرتے, ابھی مر جائیں گے, نیک ہوں گے تو لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے, آدمی اچھا تھا ماشاءاللہ, پانچوں ٹیم کا نمازی تھا, اور بے نمازی ہوگا, پھڈے باز ہوگا, فسادی ہوگا, جھوٹا ہوگا, گالیاں نکالتا ہوگا, اس کو کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گا, یہ بہت بہت چپ رہیں گے, بولیں گے نہیں کچھ, لیکن اس کو اس کے دل میں کوئی اس کی وہ نہیں ہوگی, احترام نہیں ہوگا, اس میں رحم بھی کھانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا, کوئی رحم کھائے. بہت سمجھنے کی باتیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ایک اور بھی آیات مبارکہ کافی ہیں, میں صرف ترجمے سے کام چلاتا ہوں. سورہ قصص آیت نمبر 60, ترجمہ کنز العرفان, اور اے لوگو جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے, اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے, جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں, ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں, انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے, وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے, اور جنت کی کیا ہی اچھی اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور گناہوں میں مصروف رہے ان کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی, انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, وہی دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت مبارکہ میں غیر مسلموں کا تذکرہ ہے, کہ جو ایمان پر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہوں گے ان کا تذکرہ ہے. اللہ برے خاتمے سے بچائے, ایمان سلامت رکھے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جگہ جی لگانے کی کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے برسوں، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں گئے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان رمضان چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان رمضان رمضان.
حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو مانی قرآن، احکام حلال اور حرام، اشعار علو اور علم انصاف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا. سبحان اللہ.
اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی.
آج رمضان شریف کا میں نے روزہ رکھا تھا.
لا الہ الا اللہ
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی،
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بامر عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین میں شامل کرے، اور بار بار حج، ماں باپ کے ساتھ بار بار حج اور میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، سارے خاندان والے بھی ساتھ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عثمان بھائی، کیا آپ کو بتائے کہ امیر سنت نے رمضان کے لیے 12 جنت کی اعمال عطا فرمائے ہیں؟
مدینہ مدینہ صرف 12، یہ تو بہت آسان ہے.
آئے ہم اس کو فیل کر لیتے ہیں. کیا آپ نے آج ماں باپ کی دست بوسی کی؟
عمر بھائی، जिनके माँ बाप नहीं है या फिर दूर है, वो कैसे करेंगे?
आए हम लोग अमीर सुनत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहल सुनत, आपके बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि जिनके माँ बाप दूर रहते हैं या फिर है नहीं, उन लोग उस पर कैसे अमल कर सकते हैं? जो आप इशारत फरमा दीजिए।
ये अपने इसके मुतबादिल कुछ लिखा नहीं है, मुमकिन लफ्ज लिखा है ना कि मुमकिन हो तो इसमें आ गया ना कि जिसके माँ बाप नहीं है वो हाथ नहीं चूम पाएगा। तो इसका जवाब अब ये कि वो सवाल या निशानी रहेगा कि जिंदा है वो चूमते हैं कि नहीं चूमते, ये बात है ना। ये कुछ कमी किसी ने तवज्जो दिलाई हुई थी, इसका हल बताया था कि नहीं? ये था अच्छा कि माँ बाप को कुछ ना कुछ पढ़कर एक दुरूद पाक पढ़कर ही इशारे स्वाप करने रोजाना, तो यह सवाल उसका मान आ जाएगा। अब लिखा हुआ नहीं है लेकिन अभी इसको आइंदा के लिए छापने में डाल दो कि कम से कम एक दुरूद पाक पढ़कर जिनके माँ बाप नहीं है वो रोजाना माँ बाप को सारी उम्मत को इशारे स्वाप कर दें, तो उनका यह दुरुस्त माना जाएगा अमल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, देखो आखिरत के ताल्लुक से दुरुस्त माना जाएगा ये मुराद नहीं है इस कार्ड के हिसाब से, कि माँ बाप का हाथ चूमना, और जितनी अकीदत ज्यादा होगी माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा होगी इतना इंशाल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा। अब बेदिली से मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चूमा वो अलग चीज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
हमजा बेटा सोने की दुआ पढ़ लीजिए, फजर में उठना भी है।
اللهم باسمك اموت واحيا
हमजा बेटा फजर का वक्त हो चुका है, उठिए।
दादा अबू अभी तो सोए थे, फजर भी हो गई।
जी बेटा जल्दी से उठिए और नमाज फजर की तैयारी कर लीजिए। बेटा वजू तो कर लें।
दादा अबू इशा की नमाज में तो वजू किया था, जब आपने सर्दी की वजह से मुझे अपनी चादर में ले लिया था, अब याद आया आपको।
हमजा बेटा वो इशा की नमाज का वजू था और अब हम सोने के बाद फजर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वजू तो करना पड़ेगा।
लेकिन मैंने तो सुन रखा है कि इमाम आजम रहमतुल्ला अलैह और गौसे पाक रहमतुल्ला अलैह भी इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाया करते थे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते?
क्या फरमाते हैं अमीर अहल सुन्नत, इस सिचुएशन में हमजा को क्या करना चाहिए?
अल्लाह अल्लाह, हमजा तो हमजा है, ये हमजा तो एक नेक पार्ट है, वो जो जिन्होंने बनाया उनको मशवरा देना था कि हमजा को तहज्जुद के लिए उठाया करो, तो दूसरे बच्चों का जहन तहज्जुद का बने। कोई ऐसा भी बना लो यार तहज्जुद वाला, कोई इशराक चाश वाला बना लो, अवाबीन वाला बना दो, ताकि बच्चों की फर्ज के साथ नफलों की मालूमात होगी इनको, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, मालूमात रमजान में मौका मिल जाता है, जज्बा हो माँ बाप पढ़ेंगे ना तो बच्चा भी तहज्जुद पढ़ लेगा साथ में। अब आप भी सबकी गुंजाइश है, यहाँ फिजान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाजें पढ़ाई जाती हैं, अब जो नहीं पढ़ते उनको जबरदस्ती नहीं है, तरगीब बा जमात हमारे यहाँ ये नवाफिल अदा होते हैं। अवाबिन की जमात नहीं होती, इशाक चाश की जमात होती है और तहज्जुद की, और बस अवाबिन की नहीं होती, अवाबिन अपना अपना ये पढ़ते हैं जिनको पढ़ना हो, हम तरीका बता देते हैं। तो ये एक तो लफ्ज वजू तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है, वाव पर पेश है वजू, ये ख्याल रखें। तो इन्होंने वो वजू चंद बार कहा, तो कार्टून है तो कार्टून नहीं बोलता, जो पीछे बोला है वो भी अब मतलब मैंने जो कहना था कह दिया, ठीक है ना, किसी से अपने मुफ्तिश से चेक करवाया होगा लेकिन तलफ्फुज نہیں سیکھے ہوں گے، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ ہم یہ ہمارا یہ ہوتا نا، یہ آئیڈیل ہے، اس پہ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے کہ بس یہ جو کر رہے ہیں یہ یہی درست ہے. تو بعض وقت کر بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی شرعی غلطیاں نہیں ہیں، فجر کے لیے یہ قوم اٹھتی ہے، بالکل یہ لوگوں کی نیچر کے مطابق ہے. لیکن رمضان میں تہجد بھی پڑھا دیں تو بچوں کو نو پرابلم، بلکہ سارا ہی سال پڑھائیں تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ حمزہ نے وہ کہ غوث پاک اور امام اعظم، تو اور بھی کئی اولیاء کرام ہوئے ہیں کہ جو عشاء کے وضو سے، ان کی پوری لسٹ ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ان کا کوئی 40 سال کے لیے، کوئی 45 سال کے لیے یہ پڑھنے ان کے ہیں، مطلب واقعات قوت القلوب میں لسٹ ہے، کتاب مکتبۃ المدینہ کی، شاید فیضان نماز میں نے لسٹ ڈالی تو تھی، ہے نا، ہاں فیضان نماز میں بھی ہے یہ لسٹ. تو یہ صاحبان جو ہوتے تھے نا، یہ رات جاگ کر عبادت کیا کرتے، اور تہجد کے لیے بھی ان کی ترکیب اس طرح ہوتی کہ بعض اوقات یہ بیٹھے بیٹھے، جیسے کہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، تو بیٹھے بیٹھے اونگ آ جانا، نیند آ جانا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے آ گئی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا. گھڑی سے نہیں ہوتا کہ 12 بجے، بعض لوگ سمجھتے ہیں 12 بجے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، عشاء کے بعد سونے سے سو کر اٹھے تو اب تہجد کا وقت اس کے لیے شروع ہو گیا، صبح صادق سے پہلے پہلے. سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تہجد کا وقت میں ختم ہو جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ حضرات سوتے نہیں تھے، اور حمزہ تو یہ گھوڑے بیچ کے سوئے تھے، یہ محاورہ ہے، بڑے ٹھاٹ سے پلنگ پر سوئے تھے، لیکن ماشاءاللہ یہ انہوں نے بتایا کہ وہ سیدھی کروٹ لیٹے تھے، تو قبلہ رو سیدھی کروٹ لیٹنا چاہیے، یہ بھی سنت آداب اس کے ہیں، یہ نا دیکھو سیدھے ہاتھ نیچے ان کا، اب یہ ہاتھ جو نا یہ اس طرح سر کا کچھ حصہ اور کچھ گال کا حصہ، بہتر یہ کہ اس طرح ہو. تو یہ بھی دکھایا ہے، ایک پارٹ اس کا وہ بھی ہے، وہ دکھا دیجئے کہ ہاتھ بھی اس کے نیچے ہیں، دیکھو ہے نا ماشاءاللہ. تو یہ دکھانا چاہ، لیکن اس میں بولنا بھی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ لیٹے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ. بہت پیارا مطلب، یہ سلسلہ روز چل رہا ہے، یہ مفت نہیں بنتے ہیں، اور اتنے پیسے لگتے ہیں اس میں، پر لوگوں کی لوگ دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بہت پڑے. تو یہ کہ اس سے بچے اٹریک ہوں گے، حمزہ، غلام رسول، کنیز، فاطمہ، بچیاں، یہ ہمارے بچیوں کے پارٹ کے نام ہیں، بچے بڑے اٹریک ہوتے ہیں، اور یہ جو کرتے ہیں یہ ان کو بچے فالو بھی کرتے ہوں گے، ظاہر کوشش بھی کرتے ہوں گے ان کے مطابق عمل کرنے کی. ہمارے یہاں یہ فضولیات کی ترکیب نہیں ہے، یہ کچھ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فضول بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ نصیحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ، ماشاء اللہ.
ہمارا اس پر مشورہ ہوا تھا، چونکہ بہر اس پر ہزاروں ہزار روپے کی کاسٹ آتی ہے، تو یہ ایک سوال تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ حمزہ صاحب کا سوال، دادا جان کا بھی اس پہ جو ذہن ہے وہ، اور پھر امیر سنت کیا فرماتے، تو آپ کے جواب کے ساتھ ساتھ اس کا کلپ بنانے کا ہمارا مشورہ ہوا تھا، تاکہ اس کو ہم مزید اس میں اسے فائدہ حاصل کر سکیں. ظاہر ایک چیز کی کاسٹ لگتی ہے اور قیمت لگتی ہے، تو صرف یہ ہمارے سوال کی حد تک ہی نہ رہے کہ یہ 2-4 منٹ چلا، اس کو مستقل طور پر ہم اس کو ایک نیکی کی دعوت کے تو جب جواب ارشاد فرمائیں گے، اس کے توبس کے کلپس جاری کیے جائیں تاکہ بچے مزید شوق سے دیکھیں گے.
ماشاءاللہ، مجھے ویسے ایک ذہن میں آیا، پہلے سے کوئی توجہ نہیں تھی اس طرف، کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے اصال ثواب کے لیے مثلا وہ بچوں کا کوئی اسی طرح کا کلپ بنوائے، مدنی چینل والوں سے یہ ترکیب بنا کر کہ میں اپنے فلاں بچے کے اصال ثواب کے لیے بنوانا چاہتا ہوں، تو کیا کوسٹ آئے گی وغیرہ، تو اس طرح ایک مطلب صورت ان کے بچے کے اسے جب تک یہ چلتا رہے گا، بچوں کے لیے ایک ثواب ہو جائے گا ان کے، ان کو بھی ملے گا ثواب. اسی طرح بڑوں کے اصال ثواب کے لیے بنوایا جا سکتا ہے، حمزہ کا کلپ ہے، غلام رسول کا کلپ ہے، کنیز فاطمہ، یہ تین ہمارے چھوٹے چھوٹے مبلغین، اور وہ مبلغہ، دو مبلغ ایک مبلغہ، زیادہ تر یہی ہیں آتے ہیں اس میں، تو یہ بھی بنوا سکتے ہیں آپ چاہیں تو رابطہ کر کے ان سے، تو انشاءاللہ یہ کہ یہ بتا بھی دیں گے کتنا خرچہ ہوگا اور کب یہ ریلیز ہوگا، ایک دم یہ نہیں ایک دم نہیں بن جاتا کہ بٹن دبایا اور بن گیا، یہ دیر لگتی ہے اس میں، ٹائم لگتا ہے، تو سارا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں ثواب کمانے کا ایک ذریعہ میرے ذہن میں ہے تو میں نے کہا عرض کر دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں حاجی عمران؟
جی اسپونسر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، یہ مطلب اس میں ظاہر ہے کہ اس پر تھوڑا سا پروسیجر ہوگا،
جی جی،
اگر یہ رابطہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے یا کسی بھی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے بنانا چاہتے ہیں، الگ الگ کاسٹ الگ لگتی ہے، یہ الگ الگ اینیمیشن کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر اس کا ٹوٹل ملا کر ہم پھر اس کی پرائز بتاتے ہیں، جس میں سیلریز اور جتنی بھی اوور ہیڈ چیزیں ہوتی ہیں سب شامل ہو جاتا ہے، اگر وہ رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم انہیں بتا دیں گے۔
اچھا اگر کوئی چاہے کہ میرے مرحوم کا نام آگے پیچھے کہیں لکھا ہوا آ جائے، کیا یہ پوسیبل ہے؟
آپ جو کہیں گے وہ پوسیبل ہو جائے گا حضور،
یہ اس سے ایک ان کے پاس یادگار رہے گا کہ یہ میرے ایک شوق ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کے نام پر میں نے کیا، تو اس سے کیا اس کا ایک جذبہ ہوگا، شوق ہوگا
جی،
اور اپنے خاندان والوں اور سب کو یہ بھیجیں گے بھی۔
حضور آپ کا کہنا ہے،
فوائد کا ایک مجموعہ،
آپ کا کہنا ہے، ہمارا کام کرنا ہے، اور اسلامی بھائیوں نے آپ کی باتوں کو سن کر لبیک کہنے کی انداز کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ،
اور میں تو یوں سمجھا کہ آپ کہنے والے کہ آپ کا کہنا ہے اور پیغام آ گیا ایک کا، تو کہ ہمارے لیے بنانا ہے کیا پروسیس
ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی آ جائے گا، ابھی وہ بھی آ جائے گا، ابھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی کسی نے موبائل اٹھایا ہوگا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ
کسی طرح اللہ کے دین کے قریب لوگ آئیں۔
ہم نے کتابیں شائع کی ہیں نا حضور
جی،
اس میں عیسیٰ علیہ ثواب کے طور پر کتابیں
جی
مرحومین کے لیے شائع ہوئی ہیں، اور اسلامی بھائیوں نے اپنے مرحومین کے پرچے لگوائے کہ یہ کتابیں
جی،
اور شروع میں پرچے لگا دیتے کہ فلاں مرحوم کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کتابیں شائع، وہ ہم پرچے لگا دیتے تھے، کتابیں تو ہوتی تھی نماز کا احکام
جی
وغیرہ
جی،
کئی کتابیں ہماری اس طرح کی ترکیبیں بنی ہیں،
شادیوں والے بھی لگاتے ہیں
جی ہاں،
تو یہ بہت اچھا، اب یہ ہارڈ کاپی کا تھوڑا کم ہو گیا ہے رخ، اب یہ جو ہے نا سوشل میڈیا، اور اس میں تو خیر گندگی بہت ہے سوشل میڈیا میں، لیکن ہم مطلب کچھ نہ کچھ پاکیزہ اس میں شامل کرتے رہے، تو اللہ کرے کہ پاکیزہ کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھائے، ورنہ لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے الٹا سیدھا سب کچھ، اللہ بچائے، گناہوں بھرا نہیں دیکھنا چاہیے، اس طرح پاکیزہ پروگرام دیکھنے چاہیے، اس میں فائدہ ہے، آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہے، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ بڑھے گا، پھر تو اللہ کرے گا تو یہ کہ ہر مدنی مذاکرے میں ایک ایک بار ایک ایک حمزہ کا یا غلام رسول کا اور اس طرح آنا چاہیے، اللہ کرے گا لوگ اسپانسر کریں گے تو یہ بھی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ، ہے کام بڑا ہے، بازار چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ کام ہے، کتنا اسٹاف اس میں لگے گا اور اس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
جنتی اعمال کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو شعبہ اسلامی اعمال کے ذمہ دار کی جانب سے میسج موصول ہوا ہے کہ نوٹ کر لیا ہے جنتی اعمال کارڈ میں ماں باپ کے حوالے سے، انشاءاللہ آئندہ سال اس کو ایڈ کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پیج پر یہ فہیم ہیں سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری فلٹر واٹر کی دکان ہے، یہاں پہلے میں نے باہر پانی کا کولر رکھا ہوا تھا مگر رمضان المبارک میں یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ روزے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ مختلف لیبر حضرات سزوکی رکشہ ڈرائیورز وغیرہ آتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو بعض اوقات خود نل کھول کر بڑی بوتلیں بھر لیتے ہیں جس سے مجھے مالی نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ بڑی بوتل کی لاگت الگ ہوتی ہے، میں لوگوں کو سمجھا کر بھی تھک گیا ہوں، ایسی صورت میں کیا میں ان کے لیے دوبارہ پانی کا کولر رکھ دوں؟ کیا اس طرح دن کے وقت پانی مہیا کرنے میں مجھ پر کوئی گناہ یا وبال تو نہیں آئے گا؟
اگر کولر تو نہیں رکھیں، یہ اس کو کوئی لاک کرنے کا سسٹم کر لیں، نل کھلے تو پانی نہ نکلے، یہ تو ممکن ہے نا، تالے والے نل تو آتے ہیں، کوئی سسٹم اپنا مضبوط کریں کہ لوگ دن کے وقت پانی اس میں سے پینے کے لیے نہ لیا کریں، تو یہ تھوڑا منہ ماری کرے گا کوئی آ کر، کم ہی کریں گے، وہ اتنا خطرہ نہیں ہوتا کہ لوگ لڑیں کہ پانی دو ہم کو، تو اس کو تھوڑا فیس کرنا ہوگا، لیکن یہ اکا دکا ہی ایسا کیس ہوگا، آہستہ آہستہ ذہن بن جائے گا اور لوگ پھر یہ پیچھا چھوڑ دیں گے آپ کا، ان لوگوں کو خود خوف خدا ہونا چاہیے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو روزہ نہیں رکھا اور یوں پینا پانی بھی پینا ہے ان کو دن دیاڑے, یہ تو زیادہ خراب ہے نا, یہ چیز بے باقی ہے. دیکھ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, کئی بے روزہ ایسے ہوتے ہوں گے جو شرماتے ہوں گے لوگوں کے سامنے کھانے پینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر یہ سوال موصول ہوا ہے, اگر کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنا بھول جائے اور بغیر نیت کیے مسجد میں سو بھی جائے اور کھانا بھی کھا لے, تو ایسی صورت میں اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ کیا بعد میں نیت کر لینے سے اعتکاف ہو جائے گا یا دوبارہ نیت کرنا لازم ہوگا؟
وہ کھانا اور سونا ہوگا مسجد میں دوبارہ آ کے, نیت بھول گیا تو بھول ہی گیا, گناہ جو بھول کر ہوا پتہ ہی نہیں چلا اس کو. تو اس میں یہ کہ اب آئندہ خیال رکھے اور احتیاط کرے. اب اس میں ذرا اس کو اب جیسے کہ جو اعتکاف کا عادی ہے کرتا ہے جب بھی مسجد میں آتا کرتا ہے, اب کبھی بھول گیا بےچارا توجہ نہیں رہتی تو اس پہ کیا قلم لگے گا, کون سی دفعہ لگے گی؟ تو بس یہ کہ بظاہر تو توبہ کا حکم بھی اس پر آ نہیں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سجاد حسین اتاری ضلع وہاڑی سے تواڈے نال ایک سوال پوچھنا سی کہ ساڈے پنجاب ضلع وہاڑی چ میں حاضر ہویا, اتھے یعنی مسجداں دے اندر جمعے دا ٹائم 2 بجے لکھیا جاندا ہے, لیکن جمعے دی نماز 2:10 تے 2:15 تے کیتی جاندی ہے. عرض اے سی کہ گویا کہ اے جھوٹ دے اندر تے شامل نہیں کیتے.
اسلام بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات جو مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل اویزاں ہوتے ہیں اس میں جمعۃ المبارک کا ٹائم 2 بجے کا ہوتا ہے, لیکن ٹائم جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, تو جمعہ 2 بجے کی بجائے 1:15 یا 20 منٹ تک چلا جاتا ہے, تو کیا یہ جھوٹ کے جمعے میں تو نہیں آئے گا؟
جمعے دا جڑا ٹائم ہے ہو مراد خطبے دا ٹائم ہوندا ہے کہ خطبہ 2 بجے شروع ہوئے گا, 5-7-10 منٹ اوپر جماعت کھڑی ہوتی ہوگی, پنجابی کم آتی ہے مجھے, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے. اور بعض جگہ تو معمول بن جاتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنے بجے کھڑی ہوتی ہے خطبہ. ویسے جو مجھے یاد پڑتا وہ ہمارے یہاں بھی 3:30 بجے خطبے کا ٹائم
جمعہ کی مساجد میں, تو جمعہ کی یعنی وقت کا مطلب یہی ہوتا کہ اتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟
جی ایسا ہی ہے, لیکن جو میرے سنت فرما رہے ہیں وہ ایک لحاظ یوں ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیان ختم کرنے نا اردو والا وہ اس ٹائم پہ ختم کرنا ہے, یعنی بڑی تعداد میں خطبہ جو ہوتے ہیں جیسے 2 بجے جمعہ ہے تو 2 بجے یہ بیان ختم کریں گے, اب پھر آگے نماز جمعہ کا پروسیجر یہ شروع ہوگا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے تو فکس 2 بجے پھر جمعے کی جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے.
2:15 بجے سے اس کی پروسیجر شروع کر دیا جائے جیسے, یا 10 منٹ پہلے.
اصل میں یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا نا, تو بعض کمپنیز کی, کیونکہ اب جمعہ چھٹی نہیں ہے تو کمپنیز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے جمعہ, تو 15-20 منٹ اگر جمعہ اوپر چلا جائے نا تو ان کے لیے کافی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر ان کو اسی دوران, رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں, اسی دوران ان کو لنچ بھی کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کر کے, یہ سمجھے کہ 1 سے 2 جمعہ بھی ہے لنچ ٹائم بھی ہے, تو انہوں نے پھر اسی طرح تیاری کرنی ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی نے ٹائم دیا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں 3:30 بجے جمعے کی جماعت, پتہ ہے سب کو کہ یہاں 3:30 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہوتی ہے, تو نارملی فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں الحمدللہ آلموسٹ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 3:30 تک ہمارا جمعہ ہم ترکیب کرا لیں, 2-4 منٹ بازو کا فرق پڑتا ہے لیکن جنرلی نہیں اتنا پڑتا, مگر جن مساجد میں جمعہ تاخیر ہو جاتی ہے وقت جو دیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر کیا کرنا چاہیے؟
اس سے بس وہی تنفیر عوام کی صورت تو بنے گی, لوگوں کو تکلیف ہوگی, بعضوں کے وضو کے بیچاروں کے مسائل ہوتے ہیں, خصوصاً جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی وضو کے تعلق سے. بعض مسجدوں میں رش بھی ہوتا ہے, اگر مقرر زوردار ہو نا خطیب تو وہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں, اب یہ کہ پیچھے جائے کیسے, وہ بڑی مشکل ہے, پہلی صف اس میں لی, اب وہ جائے گا آئے گا تو اس میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے کوئی بھی نماز ہو, پانچوں نمازیں, جو پہلے دور میں یہ گھڑی کے ٹائم نہیں ہوتے تھے, جب لوگ جمع ہوتے تھے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی, لیکن اب دور جو ہے نا اس میں یہ اعلان ہوتا تو اسی کو فالو کرنا ہوگا جو آج کل ترکیب ہے. تو عام نمازوں میں بھی زیادہ تاخیر, ایک دو منٹ جو ہے نا وہ مطلب عرفن ہو جاتی ہے, اس میں اتنا لوگ بھی برا نہیں مناتے, زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ برا مناتے. میں نے بھی چند بار کہا ہوا ہے, کئی بار, کہ میں جب کیبن میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو کئی بار راجی عمران کو بھی یاد ہے, یاد ہی ہوگا جی, میں نے کہا ہوا ہے کہ میرا انتظار نہیں کرنا, میں قائم ہوا آپ نماز شروع کر دیں. اب میری وجہ سے پیچھے جو بےچارے لوگ ہیں وہ پریشان ہو یہ نہیں کرنا, لیکن یہ لوگ بارہا انتظار کرتے ہیں اور میں منع کرتا ہوں. ایک بار تو لائیو میں نے پچھلی شابان میں شب برات میں میرا خیال ہے یا خاص موقع پر میں نے لائیو کہا تھا کہ اتنا کیوں لیٹ کیا, میں لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کی سزا ہمارے مقتدیوں کو دینا کہ بیچاروں کو اتنی مطلب انتظار آپ لوگوں نے کروایا, نہ کیا کریں, میرا انتظار میں آ گیا, میرے نصیب نہیں آ سکا تو آدمی رہ جاتا انسان ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں بھی مسجدیں ہیں جو بھی نہیں, ہر جگہ تو لیٹ ہوتا بھی نہیں, بابے جو ہوتے ہیں نا وہ خبر لے لیتے ہیں, امام صاحب امام صاحب گھڑی دیکھیے, وہ گھڑی کو دیکھتے رہتے, کبھی گھڑی کو دیکھتے پھر پیچھے دیکھتے, امام صاحب خوف کے مارے امام صاحب لیٹ کرتے نہیں ہے. اکثر مسجدوں میں امام صاحب لیٹ نہیں کرتے, وہ کمیٹی کا بھی ذرا روب ہوتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ, یہ خیر یہ امام صاحب کو اس طرح گھڑی دیکھو اور یہ بولنا تو ادب نہیں ہے. ایک بات بولتا ہوں کہ پھر رہا نہیں جاتا, بعض بڑے بوڑھے بول دیتے ہوں گے, تو امام خوف زدہ ہوتے ہیں, ان کو ٹائم پر آنا ہوتا ہے, دو منٹ پہلے مصلے پر آ جائے کرو.
یہاں پر تھوڑا سا جو ہمارے جو امام صاحب یا خطیب صاحب جو ہوتے ہیں جو جمعے میں بیان کرتے ہیں, اب ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ اب جیسا کہ تو پر ڈیڑھ بجے جمعہ ہے, اب یہ آتے آتے اب جب انہوں نے بیان شروع کیا ہوگا تو دو چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اب بڑھتے 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 جب بالکل بیان ختم کرنے کا ٹائم ہوتا تو ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ اب مقتدی آ گئے, تو ان کو ایسا لگتا نہیں ہوگا کہ تھوڑا آ گئے تو چلو دس پندرہ منٹ ان کو اور بیان سنا دو تو اس بہانے چلو سن لیں گے, تو یوں ان کو درد ہوتا ہوگا نا, یوں مقتدی
ہوتا ہوگا جو جلدی آ جاتے وہ بھی سوچتے ہوں گے اپنے بھی لیٹ جائیں, خطیب صاحب جوش میں ہوں گے اس وقت, پبلک زیادہ آ گئی تو یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے سے نا عصر میں داخل ہو جائے. تو جو ٹائم فکس ہے کوئی ہو یا نہ ہو, آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا دعوت اسلامی کا میں ہفتہ وار نہیں وہ جنرل اجتماع
چوک اجتماع
جو کرتے تھے, تو پرانے دور کی بات ہے, تو اب گیارہ گیارہ بجے کتنے کتنے بج جاتے تھے گا بیان شروع ہونے میں, میں مطلب بالکل وہ احتیاط شروع کر دی کہ میں جلدی آ رہا نہیں, میں اتنے بجے آؤں گا, میں دیواروں کو سناؤں گا, چار بچے کھیل رہے ہوں گے ابن بیان کروں گا, تو میں نے آنا شروع کر دیا. اب یہ مجھے بولے گے ادھر آپ ذرا اس کے مکان میں تھوڑا قیام کر لیں تو چائے پی لیں, ابھی لوگ آئے نہیں, میں نہیں بیان کروں گا, میں نے بولا تھا میں ٹیم پر شروع کروں گا یار, لوگوں کو سونا ہوتا ہے اس میں. تو پھر آہستہ آہستہ جم گیا گیا, یعنی وہ دو کا مکالمہ کسی نے بیان کیا تھا کہ فلاں جگہ بیان تھا, تو دو دوست وہاں آئے تو میرا بیان تو چل پڑا تھا, تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میں تیرے کو بولتا تھا کہ بیان جلدی شروع ہوتا ہے اور تو نے یار دیکھ لیٹ کر دیا بیان اپنا نکل گیا, یہ کسی نے مکالمہ بتایا تھا کہ یہ دو دوست بات کر رہے ہوں گے نا لیٹ ہو گئے ہوں گے, ایک کی وجہ سے دوسرا بھی بےچارا لٹک گیا. تو یہ کہ ہم جتنے بجے شروع کریں گے لوگ اتنی جلدی آئیں گے, ہم جتنے لیٹ کریں گے اتنا یہ لیٹ آئیں گے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع گلزار حبیب میں جب شروع ہوا آج سے 42-45 سال پہلے, تو اس وقت مغرب کے بعد شروع کیا تھا, اور مغرب کے بعد میں بیان کرتا تھا, اب ہم دعوتیں تھے اس میں آگے آگے بھی میں ہی ہوتا تھا, دعوتیں بھی میں نے دینی ہوتی تھی، دورے بھی میں نے کرنے ہوتے تھے، تو میرے کو بولتے تھے وہ مسجد بہت دور ہے گلزار ابھی، جو کھارا در والے، میرا علاقہ ایکچولی کھارا در میٹھا در ہول سٹی ہے، ادھر ادھر کرو نا، ادھر میمن مسجد میں وہ قریب ہے بلٹن مارکیٹ کی. خیر تو وہ پھر مغرب کے بعد، وہ تو ہمارا کاروبار کا ٹائم ہوتا اور یہ مغرب کے بعد ہم نہیں آ سکتے، تو کیونکہ وہ جلسے کی عادت تھی، 11 بجے 10:30 بجے وہ دیر سے روڈوں کے جلسے دیر سے ہوتے تھے، اب بھی شاید دیر سے ہی ہوتے ہوں. تو میں مطلب ایک دم مطلب مجھے ایک جذبہ تھا، میں نے بولا میں لوگوں کی مینٹلٹی چینج کرنا چاہتا ہوں، کہ سوچیں مجھے تبدیل کرنی ہے، بھلے جلسہ 2-2 بجے تک چلے، فجر پڑے نہ پڑے، اس کی فکر کوئی کرے یا نہ کرے، میں نے ان کو تہجد پڑھانا ہے، میں نے ان کو تہجد پڑھانا ہے، فجر بھی پڑھانی ہے، با جماعت پڑھانی ہے، تو مجھے جلدی کرنا پڑے گا اجتماع. تو میں مغرب کے بعد، اور لوگ آنے شروع ہو گئے اور بھرنے لگا اجتماع الحمدللہ مغرب کے بعد. لیکن اب آہستہ آہستہ آہستہ، لیکن اتنا وہ نہیں ہے، اب سیزن وائز مغرب میں ہوتا ہے اجتماع، سیزن کے حساب سے جب عشاء لیٹ ہوتی ہے، جب عشاء جلدی جلدی ہونے لگتی ہے، سردیوں کے سیزن میں جلدی ہوتی ہے، تو پھر عشاء کے بعد ہمارے اجتماع ہوتا ہے، لیکن اس کا دورانیہ 2 گھنٹے، ٹھیک ہے نا، یہ ترکیب ہم نے دورانیہ کی رکھی ہے کہ 2 گھنٹے میں وہ ہو جائے. وہ بھی کسی نے ذہن بنایا تھا میرا کہ آپ لوگ یہ طویل جو کرتے ہو اجتماع، یار ہم لوگ مطلب کام کاج والے لوگ، دوسروں کو ہم لاتے ہیں کام کاج والے، تو وہ بولتے ہیں ہم تو اتنے بجے تک تو نہیں بیٹھ سکتے، 12 بج جاتے ہیں اور اتنے بج جاتے ہیں اور ہم صبح کام دھندا ہوتا ہے. تو یوں ذہن بنا میرا، پھر میں نے مشاورت کر کے وہ اس کو ریڈیوس کرنا شروع کیا، ریڈیوس کرنا شروع کیا. اب یہ 2 بجے کا آج کل ایک عرصے سے 2 بجے کا چلتا ہے. اب میں تو اجتماع میں شریک ہو نہیں پاتا، بیچ میں اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے کیا کہنا چاہیے، خواہش پر میں نے بیانات کیے ہیں کچھ عرصے پہلے، مگر یہ کہ اجتماع کا بیان اور مدنی مذاکرے کی گفتگو، اس میں فرق ہوتا ہے. میں نے کنٹینیو، اس میں تھوڑا جوش بھی آتا ہے، تو 1-2 بار میں نے جوش کے ساتھ بیان کیا ہوگا، پورا نیت ادا ہو گئی، پیٹ تو تھپ کی گیا لیکن طبیعت نے بولا ٹھیک ہے کر بیان جوشیلا، تیرا ٹائم چلا گیا. تو پھر یہ کہ میں جوشیلی دعا جوشیلا، 1-2 دن تک میرا وجود کچھ بولے گا، حیرت جوش میں یوں مطلب کیا کروں، مجبوری ہے میری، ورنہ یوں سمجھو کہ جذبے میں جوش ہے، بدن میں جوش ختم ہو گیا. یہ آپ کے لیے سب کے لیے عبرت ہے، اس میں جوانی یہ کر لو، کچھ میں یہ کر لوں، میں چاہتا ہوں وہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں کر پا رہا. ملاقات کرنے والے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھیڑ ہوتی ہے نا، ہاتھ ملا لو، مگر مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں یہ ہاتھ ڈالوں گا نا بھیڑ میں تو یہ چاروں طرف سے ہاتھ پکڑ لیں گے، کوئی کھینچے گا، کوئی کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے. ان پر رحم تو آتا ہے لیکن میں کہیں خود قابل رحم نہ بن جاؤں، اس کے تجربات ہیں مجھے. ایسا لپٹتے پہلے کیا کرتے تھے، ہٹو ہٹو کر کے جو بھیڑ میں ملتا تھا لوگوں کی، ایک دور تھا ملتا تھا، ہٹو ہٹو کر کے خود لپٹ جاتے تھے، سمجھے، وہ بھی برداشت ہوتا تھا، سمجھے. لیکن اب آپ سمجھدار ہے نا، سمجھدار، اب مطالبے مت کرنا، میں موقع رش میں آپ ہاتھ ملا لو، میں ہاتھ ڈالوں گا، اور اب کوئی کھینچ لے گا نا، ضروری نہیں کہ کھینچ لے، لیکن ہو سکتا کھینچ لے، دبا دے، کھینچ لے جذبات میں جوش میں، تو کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے. تو اس لیے مطلب وہ دور تھا میرا. اب جوانی ہے آپ کی، آپ لوگ بیانات کریں شریعت کے ان مطابق جو طریقہ کار دیا گیا ہے، اور بھاگ دوڑ کریں، قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت دیں، یقین مانے امت کو تو بہت ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. ثواب کا کون مطلب وہ ضرورت مند نہیں ہے نا، تو سب مل کے ایسا کام کریں کہ بچہ بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کے پابند بن جائے، اور لوگوں کا بس مائنڈ سیٹ جو ہے نا تبدیل ہو جائے، یہ گناہوں کی طرف ہٹ کر نیکیوں بھرا ہو جائے، ایک دم ذہنی غسل ہو جائے، ان کو نیکیوں سے محبت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. چھی جھوٹ، چھی غیبت، آگ تھو نہیں کرنی، نیکی کرنی ہے. اس طرح میں ذہنی غسل دینا چاہتا ہوں کہ یہ, اور الحمدللہ ایک تعداد ہے, یہ امام میں کبھی خواب میں بھی نہیں باندھے ہوگے, داڑھی خواب میں بھی نہیں رکھی ہوگی, اتنے جوانوں نے داڑھی رکھی ہے, تو یہ ذہنی غسل ہوا نا الحمدللہ, اللہ پاک کے کرم سے آب مدینہ سے ذہنی غسل ہوا, پانی مدینہ کے پانی سے ذہنی غسل ہوا الحمدللہ. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ تہجد پڑھنے لگے الحمدللہ. آپ کے سامنے ہے صورتحال, اللہ کی رحمت. ایک واقعہ تو مجھے یاد ہے, کبھی کبھی بتاتا ہوں. ایک نوجوان تھا ایک بار میرے پاس, وہ رو پڑا تھا, بولا دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے میں نے کبھی مسجد کو اندر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہوتی کیسی ہے, نہ جمعہ نہ عید, بس وہی ہڑا ہڑی مارا ماری. تو یہ آ کر مسجد کا اندر بھی دیکھا باہر بھی دیکھا, نہیں نماز ہی بن گیا مطلب. تو وہ مطلب دعوت اسلامی نے ایسوں کو ذہنی غسل دیا ہے سمجھے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, اور بعض اوقات ہے نا کسی غم کی وجہ سے لوگ خوشیاں منانا چھوڑ دیتے ہیں.
تین دن سے زیادہ سوگ تو شہر میں ویسے بھی ہے نہیں.
جی جی صحیح سنا.
اب یہاں پر رسومات کچھ اس طریقے کی رائج ہو گئی ہیں کہ مطلب چھ مہینے بھی اگر گزر گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کپڑے نہیں بنوانے عید پہ.
اگر وہ اپنے اس چاہنے والے کو اپنے پیارے کو یاد کر رہے ہیں اور اس میں اگر وہ بہت زیادہ سیلیبریشن نہیں کر رہے تو اس میں غلط کیا ہے؟
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی والد صاحب کا انتقال چھ مہینے پہلے ہو گیا لیکن اب عید آ گئی تو مجھے چاہیے کہ میں ان کے بچوں کے لیے کوئی کپڑے لے جاؤں, کچھ مٹھائی لے جاؤں, کچھ اس طریقے کا ایونٹ ان کے ساتھ کروں تاکہ ان کا وہ غم کم ہو.
ہو سکتا ہے وہ آپ کے پازیٹو جسٹر کو ایکسپٹ نہ کرے. لوگوں کے پاس اویئرنیس آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل سے سامنے والے کی دل آزاری ہو جائے.
جو بھی سسٹم چل گیا, جو بھی چیزیں رائج ہو گئی, اس میں ہم کچھ چینجنگ بھی تو لا سکتے ہیں. ہم
چینجنگ لگ رہی ہے,
بھیڑ چال ہے. اب اس میں ہم کچھ چینجنگ بھی تو لا سکتے ہیں, کم از کم میں اور آپ شروع کریں شاید کچھ چینجنگ.
مثال کے طور پر,
مثال کے طور پر کہ اب شادی میں بھی لفافہ دینا میں نہیں سمجھتا اتنا ضروری جتنا آپ کے بیمار ہونے کے بعد ہاسپٹل میں آپ کی جا کے میں لفافے میں کچھ آپ کو دے آؤں, وہ زیادہ بہتر ہے.
دیکھیں شادی الگ چیز ہے, موت میت الگ چیز ہے, بیماری شفا الگ چیز ہے.
سارے ایونٹ کی تاریخ طے ہو گئی ہے, ولیمے کی تاریخ طے ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ عزیز میں کوئی انتقال ہو گیا ہو گیا. اب یہ نا ایک مہینے بعد سی صحیح وہاں پہ وہ رک جائیں گے, نہیں بھائی یہ کینسل.
زندگی موت سب کے ساتھ ہے, اگر میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا تو وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کرے گا.
یہ سب معاشرے کا ایک حصہ ہے. دیکھیں زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, غم بھی خوشی بھی سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے.
کم از کم عید کا نیا جوڑا تو سلوا دیں, وہ بھی پرانے جوڑے میں عید منا لیں گے.
اور پھر عید والے دن اس غم کو دوبارہ تازہ کر کر اس پر دوبارہ رونا, پھر اس کو یاد کرنا, پھر کچھ رشتے دار آ جاتے ہیں وہ پھر اس کو دوبارہ سے تازہ کر دیتے ہیں.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عید کا دن آئے تو گھر میں اگر انتقال ہوا ہے تو سوئیاں بھی پکائیں, کھیر بھی پکائیں, نئے کپڑے بھی بنائیں.
اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
ہر انسان کا احساس الگ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ٹائم تک چیزوں کو کیری کرتے ہیں, وہ نہیں ایکسپٹ کر پاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کر بھی لیتے ہوں گے, مگر مجھے لگتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
اب دیکھیں اس میں ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو لینا ہے نا, ایز اے مسلم ہمیں معاشرے کے پیچھے بھیڑ چال کی طرح نہیں چلنا, اور ہے نا معاشرے کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, یہ ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا.
میں بالکل اسی بات کو چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ.
تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے جو ڈسکس کی ہے اس کا صحیح جواب تو ہمارے شیخ ہی دیں گے. تو پلیز شیخ گفتگو سنی آپ نے, اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط.
اللہ اکبر. یہ فرضی خقہ ہے اور اس میں گناہوں بھری رسم کی بھی ایک صاحب تائید کر رہے تھے, وہ مطلب فرضی طور پہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے, اصل مقصود گناہ سے بچانا. اب رائے کہ کسی کا انتقال ہونا, واقعی زندگی موت تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا اب اس میں غم تو ہوتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا, ماں ہے بہت پیاری کرتی تھی اب وہ چلی گئی, تو بوڑھا آدمی بھی ماں کو یاد کرے گا. میری عمر آپ کے سامنے بہت مطلب یہ ہے کہ میری ماں وفات پا گئی, بہت اچھی تھی, مجھے اچھی لگتی تھی, ماں کس کو اچھی نہیں لگتی, تو وہ آج بھی یاد آ رہی ہے مجھے سمجھے. تو یاد آنا, دل میں غم کی کیفیت خود بخود بن جانا, اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ اختیار کے ساتھ غم کرنا, یہ تین دن ہیں. سوگ جس کو بولتے ہیں, سوگ کے معنی ویسے غم ہوتا ہے, تو تین دن یعنی کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو اقربا ہیں جو بھی ہیں ان کے یہ صرف تین دن سوگ منا سکتے ہیں, اب اقربا ہوں یا دوست احباب ہوں. تین دن کے بعد ارادتاً غم کی کیفیت بنانا اور ایسے تذکرے ایسی گفتگو کرنا جس سے غم تازہ ہو, جس کو تجدید حزن کہتے ہیں, یہ شرن حرام ہے, جہنم میں لینے والا کام ہے. تو اب یہ جو پہلی عید آتی ہے چاہے چھ مہینے کے بعد آئی جسے اس میں گفتگو میں تھا, تب بھی یہ عید نہیں مناتے اور مطلب جمع ہوتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, رونا دھونا کرتے ہیں, اس طرح کا کہیں کہیں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ ہوتا ہو. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں کیونکہ چھ مہینے گزر گئے تو تین دن. اچھا پھر عید کے دن کی کئی سنتیں یہ چھوڑ دیتے ہیں جیسے کپڑے, تو نئے کپڑے پہننا ہی ضروری نہیں ہے عید کے دن, سنت مستحب یہ ہے کہ عمدہ کپڑے پہنے جائیں چاہے دلہے ہوئے ہوں, دیکھو عمدہ جو گھر میں قیمتی کپڑے وہ پہنے جائیں. عام طور پہ ہمارے نئے لباس کا رواج ہے, کوئی حرج نہیں, صحیح ہے اگر وہ لباس شریعت کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے تو صحیح ہے. اور اسی طرح مطلب یہ کہ سوئیاں کھانے کا رواج ہے, تو اب سوئیاں کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مطلق کا نہیں ہے کہ سوئیاں سوئیوں کے روپ میں کھانا, یہ بھی سنت سے ثابت ہونا مجھے پتا نہیں ہے. میٹھی چیز وہ بھی میٹھی چیز کب کھانا سنت ہے, عید کی نماز سے پہلے, میٹھی عید میں عید الفطر میں, اور عید کے بعد شیر خرمے اور پیے جاتے ہیں سب اضافی ہیں مباح ہیں, یعنی کہ پیئیں تو ثواب نہیں, نہ پیئیں تو گناہ نہیں, مباح ہے. اب اچھی نیت سے ثواب مل جائے گا کہ مباح چیز کو اچھی نیت کب ہو, جب موقع ہو تو اچھی نیت کی تو یہ عبادت بن جاتا ہے مباح کام. تو اس طرح مطلب یہ کہ عید نہ منانا ان مانو کر سمجھے کہ یہ سنتیں چھوڑ دینا, تو یہ سوگ کی وجہ سے ہے. ویسے اگر کسی نے نئے کپڑے نہیں پہنے, سوئیاں, یا عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کوئی میٹھی چیز کھجور ہیں اور تاک انہیں اوڈ 1, 3, 5, 7 کھجوریں, یہ زیادہ اچھا ہے کہ مستحب ہے, یہ کھانا سنت سمجھو گے, یہ سنتیں ہیں. تو اب یہ کہ کسی نے کھجوریں کھائی نہیں, میٹھی چیز بھی نہیں کھائی اور عید کی نماز پڑھنے چلا گیا, نو پرابلم, گناہگار نہیں ہے. لیکن سوگ کی وجہ سے کہ مجھے نہیں کھانا, میری ماں فوت ہو گئی تھی ابھی تو 4 مہینے ہوئے, تو یہ میٹھی چیز میں کیوں کھاؤں, کیسے کھاؤں, نہیں کھانا چاہیے, اب گناہگار ہے. اس نے سوگ کی وجہ سے یہ چھوڑا, غم کی وجہ سے چھوڑا, نے اپنے طور پر یہ نہیں طے کر لیا کہ تین دن سے زیادہ غم منانا چاہیے یا عید آئی تو غم منانا چاہیے. اچھا بقرعید میں بھی قربانی کرتے تھے, اب اگر فوتگی اسی طرح 2, 4, 6 مہینے پہلے ہوئی ہے اسی سال تو قربانی نہیں کرنا, اگر واجب تھی تو قربانی چھوڑی, اس کا گناہ پھر نہ کرنا کہ سوگ کی وجہ سے غم کی وجہ سے غم منایا, یہ بھی گناہ. تو اس طرح مطلب ہاں پبلک کے تانوں سے بچنے کے لیے, خود سمجھتا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ قصدن منانا جائز نہیں ہے, لیکن پبلک کے تانوں کی وجہ سے اگر قربانی کا حصہ ڈال دیتا ہے اور جائز سمجھتا ہے کہ قربانی اپنے گھر پہ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی صورت سوگ کی صورت نہیں ہے کہ واجب ہے ادا کرتا تھا, لیکن لوگ کڑ کڑ کریں گے, برا بھلا بولیں گے اور فساد اور شر پھیلائیں گے کہ یہ مطلب اس کو ماں کی پڑی نہیں ہے, ماں کا اس کو غم نہیں ہے اور خوشی ہوئی ہے, دیکھو اتنا خوبصورت جانور اس نے قربانی کر دی وغیرہ. تو ایسا شخص اگر دوسرے کو وکیل کر دیتا ہے, کسی اور جگہ قربانی کروا دیتا ہے, واجب ادا کر دیتا ہے, تو اس کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ سوگ نہیں, سوگ کی وجہ سے نہیں کیا, لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے ایسا اس کو کرنا پڑا. تو یوں مطلب صورتیں دیکھ لیں, تو عید منانی ہے, فوتگی ہو گئی ہو تو ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے ہاں عید منانے کا انداز دوسرا ہے. عید کی نماز میں آتے ہیں سادہ کپڑے پہنتے ہیں عید کی نماز میں, پھر عید کی نماز کے وہ کپڑے اتار دیے واہیات کپڑے پہن کر میوزیکل ماحول میں سیر و تفریح گانے باجے یہ اڑا اڑی یہ کرتے ہیں, یہ عید منانا نہیں ہے. بعض قومیں گلے میں ڈھول پہن کر وہ گول گول گھوم رہی ہوتی ہے, ایسے بھی دیکھے ایسے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں گول گول, پتہ کیا کر رہے ہوتے ڈھول بجا کر کیا کرتے. یہ عید منانا نہیں ہے, یہ تو ایسا جیسے کہ شیطان آزاد ہوا رمضان میں قید تھا وہ شیطان کا استقبال کر رہے ہیں اس کو خوش کر رہے ہیں کہ رمضان میں عبادت کی بھی تھی نا تو آ گیا نا اپنی تیری دوستی تیری میری دوستی اب ہم ناچیں گے, اب سارا سال نہیں ناچتے تیری آمد کی خوشی میں تیری رہائی کی خوشی میں ہم ناچ رہے ہیں. تو بعض استغفر اللہ میں چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے تو بعض قومیں وہ کون سی قومیں کرتی ہیں یہ جن کو پتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے مسکراتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہماری قوم کی بات کر رہا ہے, لیکن اب ظاہر ہم کسی کی قوم کا نام لے تو پھر کچھ مشکل کھڑی ہو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عید ہے یہ یوم تشکر ہے, شکر ادا کرنے کا دن ہوتا ہے, اس میں اللہ کا شکر ادا کرے بندہ عبادت کرے خیر خیرات بڑھا دے شکرانے میں یہ کرے, نہ کہ مطلب یہ کہ جو کر رہے ہیں ہم الٹے سیدھے دھندے یہ نہیں کرنے. عید اس کا نام بھی ہے, عید کو یوم وعید بنا دیتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
جس نے قربانی کا حصہ ڈالا وہ ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے کہ اگر
ہاں یہ ذہن میں آ رہا تھا صحیح ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے اس نے سوگ منانے کی وجہ سے قربانی نہیں کی, تو وہ اظہار کر دے جس نے یہ قربانی کا حصہ اس لیے ڈالا کہ لوگوں سے شر سے بچے, تو وہ مطلب بول دے کہ میں مطلب اس کو مانتا نہیں اس چیز کو کہ شریعت میں اسلامی طریقے میں یہ کہ تین دن سوگ, تو اب یہ کہ میں قربانی کروں گا تو یہ خاندان والے اور برا بھلا کہیں گے, تو لیکن یہ کہ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں جو یہ ہوتا ہے لیکن قربانی گھر میں اس وجہ سے نہیں کر رہا نہ کہ سوگ کی وجہ سے اور میں اس لیے حصہ ڈال دیا ہے قربانی کی ہے الحمدللہ. یہ وضاحت کر دے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے سوگ کی وجہ سے قربانی نہیں کی, ہر سال کرتا تھا اس بار نہیں کی اور یہ تو کھاتا پیتا آدمی ہے قربانی نہیں کی اس نے, اس طرح بھی کوئی مطلب غلط فہمیاں ہو سکتی, اس کو وضاحت کر دے. مکہ مدینہ دعوتیں کرتے ہیں خاندان والوں کی عید میں تقسیم ہوتی ہے, عید کے دن آپ کے یہاں آئیں گے دوسرے دن آپ ان کے یہاں جائیں گے, اچھی اچھے کام ہے محبت بڑھتی ہے اس سے, تو یہ سب ان دنوں بند کر دیتے ہوں گے, تو اس کو بھی جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سوگ کے تین دن تھے, سوگ کی وجہ سے یہ کام بند نہ کرے. ویسے نہیں کرتا تو کوئی واجب تو ہے نہیں, فرض و واجب نہیں کہ کرے ہی کرے یہ دعوتیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سيدي أمير أهل السنة, نرى الناس في أوقات الأوبئة والابتلاءات العامة ينقسمون إلى فئات, فبعضهم يغلب عليه الهلع والقنوط, وبعضهم ينشغل بنشر الأراجيف والشائعات التي تبث الرعب في قلوب الناس, والأدهى من ذلك أننا نرى فئة قست قلوبهم, فبدلا من الاعتبار نجدهم يستغلون الفواجع لسلب الأموال أو سرقة متاع المنكوبين في أماكن الحوادث. فما هو الدور الإيماني والمسلك الأخلاقي الذي ينبغي للمسلم أن يتمثل به في أوقات المحن العامة, وكيف يوازن بين الخوف من الله والطمأنينة بقدره وبين كف الأذى وإغاثة الملهوف؟ نرجو منكم توجيها يضبط لنا هذه المسالك في زمن الفتن والمصائب. افیدونا بارک اللہ بکم.
سیدی امیر اہل سنت، عام آفات و حادثات اور وباؤں میں لوگ مختلف رویے اپناتے ہیں، کوئی خوف زدہ ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، کوئی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے، اور کچھ بد نصیب لوگ تو مصیبت زدگان کو لوٹنے سے بھی باز نہیں آتے. ان آزمائش والے حالات میں ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی کردار کیا ہونا چاہیے؟ نیز انسان اللہ پاک کے خوف اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے اور تکلیف پہنچانے سے باز رہنے اور پریشان حال کی مدد کرنے کے درمیان کس طرح توازن قائم کرے، ہماری رہنمائی فرمائے.
ماشاءاللہ، ایک اچھے مسلمان کے اخلاق کا یہ عکاس ہے سوال، بہت جامع سوال ہے. واقعی یعنی کہ جب خوف زدہ ہو تو مایوس بھی نہ ہو، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، نہ ہو مایوس. آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. اور کوئی خوف زدہ کرتا ہے لوگوں کو، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان کو ڈرائے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں مسلمان کو ڈرانے والی نظر سے دیکھنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح افواہیں اڑا کر خوف زدہ کرنا، یہ تو زیادہ خطرناک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس کو سنسی ایک لوہے کا اوزار اس کے باچھ میں ڈالتے ہیں. دونوں جو ہے نا کونے ہونٹوں کے، یہ باچھ باچھیں کہلاتے ہیں، باچھ میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر دوسری طرف آتا اور اس کو اسی طرح باچھ میں ڈال کے چیرتا اور گدی تک لے جاتا چیرتا ہوا، پھر پہلی طرف آتا تو وہ زخم بھر چکا ہوتا، پھر اس میں اسی طرح چیرتا ہی چیر پھاڑ ہو رہی تھی. بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کا عذاب ہے، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ بخاری شریف حدیث کا میں نے مضمون بیان کیا. تو یہ جھوٹی افواہیں لوگ اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا سے پہلے بھی اڑاتے تھے، بہت پرانا سمجھے سلسلہ ہی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے بالکل یعنی کہ سمجھو کہ ہول سیل کا ہو گیا ہے، ہول سیل کاروبار. کہ پہلے دو چار تک، دس بیس تک ایک محلے میں پھیل گئی، ایک گاؤں میں پھیل گئی افواہ، اب تو دنیا بھر میں یہ مطلب، تو جو گناہ کی ہلاکت بڑھ جائے گی اتنا زیادہ، یہ تو افواہیں طرح طرح کی لوگ اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا، یعنی کہ ایک مطلب تلطف کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو یہ سب توبہ کریں اور ایسا نہ کیا کریں، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. تو یہ افواہیں اڑانا یہ بھی گناہ کا کام ہے. سوال کا اور بھی کچھ حصہ تھا، آج لوٹنے سے مراد ایک تو ڈاکو لوٹتے ہیں، ایک مہنگائی کے ذریعے بھی لوٹنا عرفاً کہتے ہیں.
عربی جو تھا اس میں تھا کہ کوئی حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو اس قدر گھٹیاپن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی لوٹتے ہیں.
ہاں ہاں، گڑی اتار لینا، بھئی یہ پڑا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا سہلاتے سہلاتے اس کو جیسے کوئی چادر اڑا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور گڑی سرکا لی. یہ ٹرین کے حادثے اور اس طرح کے بڑے حادثے ہوتے ہیں نا، اس میں اس طرح کا بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ مطلب ایک واقعہ ایک مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں لکھا ہوا تھا، جب یہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، کشمیر ہند کے بعض حصے اس میں تھے، کے پی کے بھی اسلام آباد بھی اس میں تھا شامل، بہت بڑا، یہ بہت بڑا، اس سے بڑا نہ اس سے پہلے پاکستان میں آیا تھا نہ اس کے بعد ابھی تک، اللہ محفوظ رکھے. تو بڑی اس میں اموات ہوئی تھی،
تقریباً 2005 ہوا کیا،
رمضان کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، شروع چار چوتھا روزہ یا ایسا ہی کچھ تھا،
ایسا ہی کچھ.
ہاں، تو یوں مطلب یہ کہ کوئی شخص انہی دنوں مطلب ایک شخص ایک شوٹر پہ جا رہا تھا، پیچھے اس کے باکس تھا، اور جو مجھے یاد آ رہا ہے تو ایک بس گزری وہاں سے، بس میں کسی پر سانپ آیا کسی کے ہاتھ میں، اس نے یوں کھڑکی کے باہر اچھال دیا، وہ سانپ اچھل کر اس اسکوٹر سوار پر پڑا, تو اسکوٹر سوار کو اس نے ڈس لیا, وہ گر پڑا, زہر چڑھ گیا, مر گیا. اب پولیس آئی ہوگی, تفتیش ہوئی ہوگی, تو اس کا جو باکس تھا وہ کھولا گیا, چیک کیا, چیک کرنے کے لیے تو اس میں دو ہاتھ تھے جن میں سونے کے کنگن وغیرہ پہنے ہوئے تھے, اور یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہ کیونکہ قریبی وہ حادثے سے اور جو ہوا تھا زلزلہ وغیرہ, تو وہیں وہ اسی طرح کا علاقہ تھا, تو وہاں سے مطلب یہ کہ وہ کشمیر کا واقعہ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مطلب نے کہا کسی لاش سے کنگن اتارنے کی کوشش کی ہوگی, تو وہ مطلب ہاتھ پھول جاتا ہے, دیر ہو جاتی ہے, لاش پھولتی ہے, تو وہ کنگن اتر نہیں پائے, تو اس ظالم نے اس کے ہاتھ کاٹ لیے ہوں گے, اور یہ باکس میں ڈال دیے کہ اطمینان سے ہاتھ سے کھینچ کھانچ کے یا نوچ ناچ کے میں نکالوں گا اس کو یا کاٹ پیٹ کے. تو یہ سونے کے کنگن تو دھرے کے دھرے رہ گئے, اور یہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مارا گیا. یہ عبرت عبرت عبرت, کئی ڈاکو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن ہی جاتے ہیں نا, تو مقابلہ کرتے ہیں, بعض وقت فائرنگ کرتے ہیں تو پولیس بھی فائرنگ کرتی ہے, تو ڈاکو بھی بعض وقت مارے جاتے ہیں. تو کیا ان کے ہاتھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, مال بھی یہیں رہ جاتا ہے, آخرت بھی داؤ پہ لگی رہتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ لوگ جو ہیں یہ اخباروں میں اس طرح کی خبروں میں آتی ہیں کہ جب حادثے ہوتے ہیں تو یہ میتوں سے یہ چیزیں اتارتے ہیں, تو یہ جیب خالی کر لیتے ہوں گے, کسی کے پیسے نکل آتے ہوں کچھ, تو استغفر اللہ. یہ تو ہے نا بڑی, میں نے کہا چوری تو حرام ہے ہی اور ڈکیتی بھی حرام ہے, گناہ کے کام ہے, لیکن میت سے اتار رہا یہ لوگ اس سے بڑی, اس میں نفرت کریں گے, گن کھائیں گے کہ ایسا چور ہے, ایسا ڈاکو ہے, بے رحم کہیں کا اس طرح کرتا ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے, اللہ پاک اپنے حال پر رحم فرمائے اور امت کی اصلاح کی کوئی صورت ہو جائے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام بڑھاتے رہیں گے تو ایسے کئی ہوں گے جو آ کر توبہ کر دیں گے انشاءاللہ, ان کو زندگی کا اپنے احساس ہو جائے گا اور خوف اللہ کا ان کے دل میں اجاگر ہوگا اور عذاب سے ان کو ڈر پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے سوا کیا حل ہے اس کا؟ یہی حل ہے کہ ہم دین کا کام بڑھا دیں. آپ سب اگر یہ تل جائیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ متقبین ہیں کہ اب ہم ہیں, جا کے اپنے ذمہ داروں ابھی سے بول دیں کہ میں انشاءاللہ اعتکاف کے بعد آ کر آپ کا دست و بازو بنوں گا, میرے لائق جو بھی کام ہوگا دعوت اسلامی کا مجھے بولنا میں کروں گا, مجھے علاقائی دوروں میں لے جانا, مجھے قافلوں میں لے جانا, میں مل جل کے کام کروں گا, مجھے بیان سکھانا وغیرہ وغیرہ, جو آپ کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں, مالی طور پر بھی, جانی طور پر بھی, ہر طرح کام کریں, بہت ضرورت ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں, لوگوں کو معلومات کی بہت کمی ہے, ایک تعداد ملے گی شاید کہ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, اعوذ و بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا, مطلب تو ان کو مطلب یہ سب سکھانا ہے. قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت کچھ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, دیکھ کر بھی قرآن صحیح پڑھ نہیں پاتے, ایسے بھی ہیں اس معاشرے میں. سب کو مطلب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکانا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت کام کی ضرورت ہے, ہمت کیجئے سب اور اپنا ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم ہیں, دعوت اسلامی ہے, انشاءاللہ بہت کام کریں گے, پچھلی زندگی کا جیسے کفارہ ادا کر دیں گے انشاءاللہ. ہدف بھی بنا لیں, میں اتنوں کو نمازی بناؤں گا, اتنوں کو شریعت کا پابند بناؤں گا, فلاں فلاں ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ یوں کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, تو یہ پتا ہوتا ہے بعض وقت اپنے علاقے میں, اس پر انفرادی کوشش کروں گا, نرمی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے تو سمجھاؤں گا کہ یہ چھوڑ دو, کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, کیوں گناہ کر رہے ہو, توبہ کر لو, تمہیں سکون مل جائے گا, روحانی تسکین ہوگی, روحانیت حاصل ہوگی, اور جو تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے اس سے اچھا صاف ستھرا ملے گا اللہ عطا کرے گا, اور کچھ آزمائش بھی آئے تو تم صبر کرنا تو زیادہ ثواب ملے گا. اس طرح مطلب یہ کہ آپ بیلا پھسلا کر, سمجھا کر, خوش آمد کر کے, یہاں یہ خوش آمد ان کی وہ جائز ہو جائے گی, انہیں عاجزی کرنا, جھوٹی تعریف نہیں, عاجزی کرنا, جھوٹ نہیں بولنا ہے, تو اس طرح کریں گے نا انشاءاللہ تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے. انداز یعنی کہ الفاظ اور لہجہ دونوں درست ہو, بعض وہ الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تو لہجہ درست ہوگا نا تب بھی کسی حد تک کام چل جائے گا. الفاظ درست ہوئے اور لہجہ سخت ہوا تو کام چلنا مشکل ہے. نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھ لینا ہے, کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا, آپ کو سب پتا ہوگا سمجھے. ان کی ترکیب کرنی ہے, لیکن اگر آپ چھوٹے ہیں تو وہ سنبھل کر کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو مزید روک دیا جائے دن کے کاموں سے کہ یہ تو آج جاتے ہی ہے تو مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہوا, یہ اب ہم کو سمجھانے لگا. یہ دیکھ لینا ہے, لڑائی نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے. حرام کھا رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, جہنم میں جاؤ گے, یہ لے جا نہیں رکھنا ہے. عاجزی, اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچائے, گناہوں سے بچائے. نرمی, اللہ کرے کہ ہم سب مل کر حج کریں, مدینے چلیں, یہ باتیں کر کے نمازوں کا اور دیگر جو گناہ ہیں ان کا مطلب روک تھام, موقع کی مناسبت سے ان کی نفسیات کے پرکھ کر مطابق سمجھانا ہے. باپ ہے اس کے لیے کام آسان ہے, بچے کے لیے کام مشکل ہے. باپ بھی جتنا حکمت عملی سے سمجھائے گا کام جلدی ہوگا اور اچھا ہوگا, ورنہ یہ کہ وہ جھاڑ جھپٹ کرے گا تو شاید یہ کہ کوئی کر بھی لے گا دل سے نہیں کرے گا اور وہ اور کچھ فساد ہو جائے. تو یہ موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے, الحکمت ودالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, گماوا خزانہ ہے.
زلزلہ کشمیر کے طور پہ جو ہے وہ 8 اکتوبر 2005,
رمضان 3 تھی یا 4 تھا, رمضان میں
شاید ابتدائی دن شروع کے دن تھے.
کوئی سی خبر آئی تھی اس میں, اللہ بہتر جانے, یہ کہیں اسلام آباد میں کوئی ناچ چرنگ کی محفل جمی بھی تھی اور لوگ بالکل آپے سے باہر تھے, ہو سکتا شرابی بھی پی رہے ہوں, اس میں زلزلہ آیا اور کنڈا ہو گیا. اچھا, اور ایک واقعہ یہ بتایا گیا زلزلے کا کشمیر میں, یہ واقعہ ہوا کہ ایک عورت کے ہاں بچیاں پیدا ہو رہی تھی. آج بھی لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں, معاذ اللہ مایوب نہیں ہے, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. تو بیٹیاں ہو رہی تھی, اب وہ 4 بیٹیاں شاید وہ ہو چکی تھی, اب 5ویں بار بیٹی ہوئی. اچھا, اب استفادہ پانی کھول رہا تھا, کچھ پتیلا گرم گرما گرم تھا اور بیٹی ہوئی, بیوی نے بیٹی اپنے اس کے باپ کو دکھائی گئی, بیٹی ہوئی چھینی بیٹی اور اس گرم پانی میں ڈالا, جوش پیدا ہو پانی میں اور ایک دم زلزلہ آ گیا. یہ بھی واقعہ, اور بیوی زندہ بچ گئی, وہ تو اس میں غرق ہو گیا شوہر جو تھا ظالم, کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی, بچے کو یوں قتل کیا بے دردی سے, بچی کو اپنی, تو وہ عورت بچ گئی. یہ داستان سنانے کے لیے کہ یوں ہوا ہے, اللہ بہتر جانے. تو طرح طرح کی تو ظلم سے, تو مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظلم سے بٹیریں اپنے گھونسلے میں مر جاتی ہیں, گھونسلوں میں. گھونسلہ بولتے ہیں یہ پتے شاخیں لے کر پرندے درخت پر اپنا مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے, یہ گھونسلہ کہلاتا ہے. تو یہ گھونسلوں میں بٹیریں مر جاتی ہیں لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے, جو ایک دوسرے پر ہی ظلم کرتے ہیں اس کی نحوست سے. تو اللہ پاک رحم کرے, ظلم بڑی بری چیز ہے, ظلم کی وجہ سے دوسروں کو بھی بعض اوقات تکلیفیں آ جاتی ہیں, لیکن ان کے لیے اب جیسے زلزلہ آیا تو یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بولو گے یار وہ تو نمازی تھا, وہ تو نیک پرہیزگار تھا, وہ کیوں دھس گیا اس میں, تو موت تو بارک ہے. تو ہر ایک وہ حدیثوں میں جو ہے ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا, کسی کے لیے وہی زلزلہ یا اس طرح کے جو آئے آفت یہ عذاب اس کے لیے سزا, اور جو نیک بندے تھے ان کے درجات کی بلندی, اور وہ ہر ایک قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. تو موت تو برک ہے, تو اس طرح بھی اس کی لکھی تھی, تو زلزلے میں موت آئی, سیلاب میں موت آئی کسی کی, تو تو یہ کہ سیلاب میں بھی موت آئی تو اچھا برا سب اس میں بہ جاتا ہے بعض اوقات، تو وہ ہر ایک اپنی اپنی نیتوں پر اٹھے گا. گاڑیاں کلٹی ہو جاتی ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، بڑا مطلب ہے کہ اس میں کوہرام مچتا ہے، تو اس میں بھی کہ ہر ایک اپنی اپنی نیتوں پر اٹھے گا قیامت کے دن. تو کسی کے لیے سزا ہوتی ہے چیز، کسی کے لیے ترقی بلندی ہے درجات کا سبب. امام علی مقام، امام حسین اور شہیدان کربلا، کتنی ان پر آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے زخم لگے، تو ان کے درجات بلند بلند سے بلند تر. تو یہ مطلب جو اہل ایمان پر جو آزمائشیں تکلیفیں مصیبتیں یہ آتی ہیں تو ان کے درجے بلند، اور جن کے گناہ ان کے گناہ مٹاتی ہیں. تو یہ مطلب ایک سلسلہ ہے اس کا، اس لیے وہ وسوسے نہ کریں کہ یار یہ کیوں، اس میں تو نیک آدمی تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا.
شہری کے وہ لمحات، وہ افطار کی گھڑیاں، ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی گلڑیاں، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک،
قرآن مبارک.
ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ؟ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
ہوا کھانے اور واک کرنے آیا تھا، اور کیا صحت اچھی ہو جاتی ہے.
بھائی آج آپ فری ہیں کیا؟
کیوں،
آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی باہر کھائیں گے، چلو.
بھائی معذرت.
کیوں کیوں؟
آج مجھے فیضان مدینہ جانا ہے، رمضان میں دو دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، میرے اہل سنت بڑے پیارے علم و حکمت سے بھرے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں.
اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، کیا ان سے میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟
جی جی کیوں نہیں.
میرا سوال یہ ہے، گونگا بیرا نماز کے دوران قیام میں کیا کرے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ.
شریعت کے احکام کے مکلف یعنی پابند ہونے کی بنیاد عقل اور بلوغت ہے، عقل ہونا اور بالغ ہونا، نہ کہ جسمانی صحت پر. لہذا اگر کوئی شخص عاقل و بالغ ہے لیکن نابینا، بہرا یا گونگا یعنی ڈیف ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق شریعت کے احکام کا مکلف یعنی پابند ہے. اللہ پاک کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف یعنی پابند نہیں بناتا. جس قدر وہ شخص طاقت رکھتا ہے اسی حد تک اس پر عمل کرنا ضروری ہے. لہذا گونگا یعنی ڈیف نماز کے تمام افعال، تمام جو کام ہے وہ، جیسے قیام، کھڑا ہونا، رکوع، قومہ یعنی رکوع سے کھڑا ہونا، سجدہ، قاعدہ، التحیاتوں میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ قاعدہ کہلاتا ہے، تو یہ ان کاموں کے یعنی یہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح ادا کرے گا جس طرح کیا جاتا ہے، جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں. اور تلاوت، تکبیرات نے اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ کہنا، اور دعائیں، چونکہ وہ زبان سے نہیں پڑھ سکتا اس لیے وہ دل میں ارادہ کرے. میں وہ ذات کری اپنی ارادہ
یعنی دل میں کہے کہ اللہ اکبر کہہ رہے، اللہ اکبر،
اب وہ دل میں یا تصور میں.
جی
سورہ فاتحہ تو جیسے یہ تصور میں اس کو پڑھے، تصور میں دوہرائے، زبان سے تو پڑھ نہیں پا رہا، اللہ اکبر کہنا تو یہ تصور میں، اللہ اکبر کہنا یہ تصور میں، اس طرح مطلب رکوع کی، سجدوں کی تسبیحات، التحیات وغیرہ وہ تصور میں، سارے ایک ایک حرف اس تصور میں دوہرائے. جیسے ابھی آپ غور کریں کہ مجھے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب تصور کریں، ہو گئی نا، تصور میں ہو جاتی ہے. اس طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام غلام محمد شافع ہے، میں ضلع سانگا کا رہنے والا ہوں. ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں تشریف لایا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو بعض بچے بسوں اور صدوقیوں کے پیچھے لٹک جاتے ہیں اور بعض تو اپنی منزلوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور کرایہ نہیں دیتے، انہوں کا ایسا کرنا کیسا، اور جو ابھی تک ایسا کرتے آئے ہیں انہوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ اللہ، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ یہ لٹکے گا نا تو یہ خطرہ کی گر جائے گا، اور گرتے بھی ہوں گے اس میں، اور کوئی دوسری گاڑی کو چل دے یا خود ہی چوٹے کھائے، سوزوکی تو بھاگ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ قانونی بھی جرم ہے، قانون بھی اس کو اگر پکڑے، قانون تو ہے، یہ سب قانونی جرم ہوتے ہیں، تو پکڑے نہ پکڑے لیکن یہ کہ خطرات تو ہیں، تو یہ گناہگار بھی ہوگا اس طرح. پھر یہ کہ جس کی سوزوکی ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی، تو یوں مطلب کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی، اور اس سے نقصان کا بھی خطرہ ہے، خود سوزوکی میں بھی کلر اتر جاتا ہوا، کبھی کچھ چیز مطلب مڑ جاتی ہوگی اس طرح کرنے سے، تو یہ کام نہیں کرنے سے بچنا ہے. اور سوزوکی والا اگر کوئی خوراٹ ہوا اس کو پتا چل گیا کہ پیچھے کوئی لٹکا ہوا ہے، تو یہ کہیں روک کر اترے اور پھر سمجھ جائے وہ کیا کرے، تو یہ بھی خطرے میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب جو کر چکا، توبہ تو کرے، وہ غلط تو کیا اس نے، اچھا اب اس کا کوئی کرایہ بھی نہیں دیا نا، جیسے بیگن ہے اس پہ چپک جاتے ہوں گے، سیڑھی ہوتی ہے نا پیچھے،
جہاں جہاں کرایہ بنتا ہوگا وہ تو دینا پڑے گا ان کو،
چاہے پیچھے چپک کر سے سفر
کیا. بعض صورتیں ہوتی ہیں نا، جیسے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بات کی خاص طور پر، رکشے کے پیچھے لٹک جائیں گے، اور بعض اوقات وہ علاقے کی
ٹانگے میں پیچھے بیٹھ جاتے ہوں گے،
جیسے وہ سوزوکی ٹائپ کی ہوتی ہے، کھلی ہوئی سامان جس میں لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چڑھنے کے لیے نہیں ہوتی تو اس پہ پیچھے لٹک جاتے ہیں، تو اب جہاں بنتا ہوگا تو وہاں تو دینا پڑے گا.
پہلے ٹانگے کے پیچھے بیٹھنے کا حضور تھا، وہ ٹانگا ہوتا تھا اس کے پیچھے، پیچھے تختہ ہوتا تھا، اور ٹانگے والے کو نا کوئی اشارہ کرتا تھا پیچھے کوئی بیٹھا ہے، تو اس کے بعد جو چابک ہوتا تھا نا گھوڑے کے لیے رکھتا تھا، وہ چابک پیچھے مارتا تھا نا، تو وہ اتر کے نکل جاتا تھا. یہ بچپن میں لڑکے کرتے تھے اس طرح،
اس میں بھی ترکیب تھی بچنے کی، وہ کچھ ایسا لٹک رہا ہوتا تھا تو اس میں چپ کرتے بولے ٹاٹا مارے کتنی مارے گا. خیر یہ اب اس میں اگر کوئی اجازت کی صورت ہو جیسے, اور میں اس پر یہ واقعہ یاد کر رہا تھا, میرے مرحوم ماموں بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کا نام تو سب نے تو نہیں لیکن سنا ہوگا کچھ لوگوں نے, یہ ایک بزرگ میں مجذوب تھے. یہ تو میرے ماموں مرحوم مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ ان کی کرامت ایک یہ تھی کہ یہ ناگپور میں شاید ناگپور میں مزار تو ہے ان کا, مزار پر تو میں نے حاضری دی ہے, تو ناگپور شریف میں یہ جو تانگے والے تھے سب ان کو جانتے تھے. تو یہ ان سے کوئی کرایہ تو لیتا نہیں تھا, تو یہ جب بھی تانگے میں ان کو بیٹھنا ہوتا نا کہیں جانا ہوتا تو یہ جس طرح ہم نے یہ کوئی منڈیر یا کرسی پر جیسے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو دوڑتے ٹانگے میں یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی ان کو جھٹکا نہیں آتا تھا. تو ماموں نے فرمایا کہ ایک بار ہمارے تانگے میں آ گئے تھے یہ اسی طرح وہ بیٹھ گئے, میں جہاں اترنا تھا پاؤں زمین پہ رکھ دیے تو اتر گئے, گاڑی بھاگتی رہتی تھی. تو ان سے کوئی کرایہ نہیں لیتا تھا, یہ جواز کی صورت ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ ان سے نہیں لینا ہے, یہ بزرگ تھے اور مجذوب تھے. تو یہ تھے مطلب بڑے کمال کے بزرگ. بہت سال کی بات ہے جب شہید مسجد میں ہوتا تھا تو ایک بزرگ باہر لائن لگتی تھی ملاقاتیوں کی, ملاقاتی بہت ہوتے تھے تو لائن کے بغیر تو ملاقات تو ہڑا ہوڑی اور مطلب بد نظمی یوں ہوتی تھی. ایک بزرگ آئے ملنے کے لیے, سفید ریش تھی اور سفید داڑھی تھی, بوڑھے سے تھے, ریٹائر فوجی. انہوں نے بتایا مطلب بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے یہاں مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے ساتھ فوج میں سروس کی ہے, یہ بھی فوج میں تھے. تو کوئی اس کا بعضوں کا مجذوبوں کا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوش میں ہوتے ہیں کبھی مجذوب بن جاتے ہیں, یا پہلے کی زندگی کا حصہ ان کا ہوش میں پھر بعد میں چل کے مجذوب بن گئے, تو یہ ان کے ہوش کا ہوگا. یہ تھے اہل اللہ میں سے, اولیاء میں سے تھے. یہ بولے یہ سروس تھی ان کی, تو یہ پہرے پر یہ ہوتے تھے تو وہیں یہ نماز شروع کر دیتے تھے. میں دیکھتا تھا یہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے, تو کوئی پہرے میں فرق نہیں پڑتا تھا, پہرا بھی جاری تھا, یہ اس جگہ پر یہ نمازیں پڑھتے تھے ساری ساری رات. نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھتے تھے, نوافل وغیرہ پڑھتے رہتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے, اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. تو یہ جب میں جاتا تھا ناگپور شریف تو میری کوشش ہوتی تھی, دو تین بار گیا ہوں میں یہ دورے میں دعوت اسلامی کے, تو پہلے مزار شریف پہ جا کے انٹری کراتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ کسی شہر میں جاؤں نا تو پوچھتا تھا کہ یہاں کوئی مشہور بزرگ کا مزار فلاں, یار پہلے مجھے کہیں نہیں لے جاؤ, پہلے یہاں لے جاؤ, میں انٹری کرا دوں, پہلے حاضری دے کر سلام عرض کر دوں کہ آپ کے شہر میں آیا ہوں. چند بار بلے کئی بار میں نے یہ کیا ہے پہلے الحمدللہ, مختلف شہروں میں بھی یاد پڑتا شاید میں کرتا تھا اس طرح. اللہ والا بھول بھلیاں ہو گئی, بہت ٹائم گزر گیا. تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری سے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں.
گردوں کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کا ایک میسج آیا ہے اور وجہ بتا رہے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو رپورٹ جیسے شائع ہوئی ہے کل کی رپورٹ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے, تو اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو کم پی رہے ہوتے ہیں, اب رمضان شریف بھی ہے تو اس کی وجہ سے شاید گردوں میں گردوں کا پرابلم سامنے آ رہا ہے. تو روز کا کتنا پانی پینا چاہیے, اور ایک یعنی افطار سے لے کر سحری تک کا جو دورانیہ ہے اس دوران آپ کیا تاکید فرمائیں گے؟ آج 25 فروری ہے, جیسے 24 فروری کی رپورٹ, 24 فروری 2026 کی رپورٹ آئی ہے.
کوئی مطلب فگر اگر یاد ہو؟
یہ نہیں, اچھا مجھے جو اسکرین شاٹ وغیرہ جو مجھے واٹس اپ آیا میں اس کے مطابق سوال کیا میں.
بڑھتا تو نظر آ رہا ہے, کڈنیز فیل ہو رہی ہیں, فیل کی طرف جا رہی ہیں, یہ لوگ بڑے اس میں بےچارے ایسے بجھ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یوں تو یوں ڈائلیسس پر آپ کو جانا پڑے گا, پھر اس میں شدت ہوتی ہے, کسی کی ہفتے میں ایک بار ڈائلیسس, کسی کی دو بار, کسی کی تین بار. تو یہ جیسے مرض کی شدت، یعنی گردہ جو ہے یہ بس پانی پینا، یہ خون میں چلا جاتا ہے، یہ خون کو صاف کرتے ہیں ڈائلسس کے ذریعے. ہے بڑا مطلب آزمائش والا دور، گردے جس کے فیل ہو جاتے بیچارے کو، اللہ شفا عطا کرے، اللہ رحم فرمائے. البتہ یہ کہ اگر دل بڑا رکھے نا اور اس کو سیریس نہ لے، یعنی انہیں سیریس اس پر یہ خطرہ اب میں مر گیا اور یہ نہ سوچے، اسی لے گا نا ڈائلسس والا، ٹھیک ہے تو یہ فریش رہے گا. ایسے آپ کو ملیں گے جو گردے کے مریض ہوں گے، نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلسس کروا کے آ جاتے ہیں. ہے مطلب آزمائش، لیکن یہ اب اس کا کوئی حل تو ہے نہیں، ڈائلسس کا کروانی ہے تو ابھی اپنے آپ کو ایزی لے، خاما کا سوچ سوچ کر کیوں مزید اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے. تو یہ پانی زیادہ پینا چاہیے، کم از کم مطلب یہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 8 سے 10 گلاس، کوئی کہتا ہے 10 سے 12 گلاس. اچھا پھر اس میں یہ کہ کوئی مشقت کا کام کرتا ہے تو پسینے میں پانی نکل جاتا ہے، تو کسی کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے اس میں پانی نکل رہا ہے، تو جس کا جسم کا پانی جلدی جلدی زیادہ نکل جاتا ہے اس کو پھر اس کے حساب سے پانی بڑھانا چاہیے تاکہ بدن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو. اب پودے کو پانی نہیں دیں گے جتنی اس کو ضرورت ہے، کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا، نشو و نما اس کی مشکل ہو جائے گی کہ یہ بڑھے آگے. تو اس طرح مطلب ہے کہ انسان بھی ایک درخت کو اس پہ کہ پانی سے تر و تازہ رہتا ہے. اچھا پھر قبض کا مرض جس کو دیکھو لگا ہوا ہے، اس کا ایک سبب پانی کی کمی، پانی نہیں پیتے. اب ہانڈی پکاتے ہیں آپ، گوشت دال مسالہ جو بھی ڈالنا ہے یہ ہنڈیا میں ڈال دو، پانی ڈالو ہی مت اس کو، کوئی بھی لکوڈ ایسا نہ ڈالو، پانی مین تو پانی ہے، تو کیسے یہ بنے گا؟ چاول ہنڈیا میں ڈال دیے پانی نہیں ڈالا تو یہ کیسے پکیں گے یار؟ تو پانی تو ضروری ہے نا. تو اسی طرح بدن کا یہ پیٹ میں جو ہنڈیا ہے میدا، پانی اس کو چاہیے ہضم کرے. تو پانی زیادہ پیئیں گے تو ہضمہ بھی درست ہوگا، اور بہت ساری بیماریوں کے جو مطلب فاسد مادے جو ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے. اب انگلش میں بھول گیا اس کا کوئی نام، پہلے بھی یاد تھا بھول گیا ہوں، کہ وہ چیزیں جو زہریلے مادے زہریلے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے پانی کی وجہ سے، پیشاب وغیرہ کے ذریعے. تو یوں پانی کے فائدے، پھر یہ کڈنیز، کہ پانی جتنا بھی ہے وہ سب کڈنی سے مطلب گزرتا ہے، تو یہ کڈنی کو صاف بھی کرتا ہے، اچڑا کچرا جو بھی اس کا ہے بہا کے لے جائے گا، جراثیم ہے اس کو بھی دھکے مارتا ہے. اور کڈنی کو پانی ہر وقت چاہیے، اینی ٹائم، یعنی کڈنی میں پانی بھرا رہتا ہے کچھ مخصوص مقدار میں، اور کوئی اندر اللہ نے ایسے جراثیم رکھے ہیں، ایسی فوج رکھی ہے جو بیماریوں کے جراثیم کا مقابلہ کرتی ہے، جو گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں جو اٹیک کرتے ہیں گردے میں جا کر. تو یہ جراثیم مچھلی کی طرح جیسے ہیں کہ یہ پانی ان کو ہر وقت چاہیے، پانی میں مچھلی کی طرح تیرتے رہتے ہیں، پانی نہیں جراثیم کمزور ہو جائیں گے، دوسرے جراثیم اگر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی جنگ ہو جائے گی، مار ڈالیں گے یا جو بھی ہو، پھر یہ قابض ہو جائیں گے جیسے لڑائی میں ہوتا ہے. تو یہ نقصانات گردے کے تعلق سے. تو پانی تو بہت ضروری ہے، نہیں پیتے واقعی نہیں پیتے، نہ پیتی ہیں نہ پیتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے مسائل ہیں ماشاءاللہ، یہ بوتلیں دکھا رہے ہیں ہمارے پہلی سب والے سائی بھائی، یہ پیتے ہیں پانی، یہ ساری ساری رات بےچارے بیٹھتے ہیں یار، تراوی پڑھ کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کمال ہے یار ماشاءاللہ. تو یہ پانی ساتھ میں رکھتے ہیں، یہ پانی ضروری ہے، یہ پیٹرول ہے ان کی گاڑی کا، یہ چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ، پورا پورا یہ بوتل ماشاءاللہ. تو خیر پانی پینا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا پھر تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے پانی بھاتا نہیں ہے، نوجوانوں کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، ہم جیسے بوڑھوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ پانی زیادہ پیئیں تو پیشاب زیادہ آئے گا، لیکن آپ نے نوٹ کیا پیتا رہتا ہوں کہ یہ تھوڑا تکلیف اٹھا لینا گردہ فیل ہونے سے یہ کم تکلیف ہے. پانی پی رمضان میں ایکچولی کم ہو جاتا ہے پانی, دن بھر نہیں ملتا, لیکن یہ رات میں جتنا ہو سکے اسٹور پانی کر لے یہی ہو سکتا ہے. بہتر یہ کہ رات میں تو کم از کم کوئی ترکیب آؤٹ نہ ہو پانی نہانے کی وجہ سے. اچھا یہ 8 گلاس 10 گلاس گلاس کون سے یہ ذہن میں آتا ہوگا؟ نہیں, یہ یہ جو بھی گلاس ہیں, اصل گلاس سے مراد پانی کی ایک کوانٹیٹی ہے فکس. میری ناقص معلومات کے مطابق ایک گلاس بنے گا 200 سے 250 ml ملی لیٹر.
ایم ایل
ایم ایل ملی لیٹر 200 سے لے کر 250 تک. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ یہ بوتل ہوتا ہے منرل واٹر, اس پہ 1.5 لیٹر لکھا ہوتا ہے, تو 1.5 لیٹر میں اس طرح کے گلاس کا حساب یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 6 تقریباً 6 گلاس اس میں بنتے ہیں. 6 گلاس تو جو آپ کا پیالہ یا گلاس 1.5 لیٹر کی بوتل میں 6 میں بوتل کو ختم کر دے, اب وہ آپ کا آئیڈیل, اسی یا اسی طرح کے گلاس سے آپ حساب لگائیں. وزن کرنے کی اب ضرورت نہ رہی, یہ منرل واٹر کے ذریعے ترکیب بن جائے گی. چھوٹی بوتلیں ہوتی منرل واٹر کی, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے اس میں, تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں. تو یہ 8 سے 10 گلاس 12 گلاس بعض اوقات گرمیوں میں 15 گلاس بھی, پسینہ جس کو بہت زیادہ آتا ہے تو اس کا پانی جا رہا نہیں ہے, اب اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی. تو یوں کڈنیز فیل ہو رہی ہیں, اللہ پاک ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم پر رحم و کرم فرمائے کہ واقعی پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. اچھا, اور دوسری بھی ایک گردے کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے نا, وہ نمک کا زیادہ استعمال. زیادہ استعمال سے کیا ہوتا ہے, جیسے کہ یہ ہم لوگ طرح طرح کے نٹ بعض لوگ کھاتے ہیں, نمکین نٹ, نمکین چیزیں, وہ آلو کے کیا بولتے ہیں چپس, فرینچ فرائی, اس سب میں نمک ہوتا ہے.
پوٹیٹو چپس بھی اس میں آتے ہیں, یہ سارے پوٹیٹو چپس بھی الگ الگ بنتے, سب اسی ایک ہی قسم میں آ جاتے ہیں.
جی جی, تو اس سب میں کم زیادہ نمک ہوتا ہے, نمکین کے بغیر مزہ نہیں آتا جن کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اضافی نمک یہ جاتا ہے, کھانے کے ساتھ تو ٹھیک ہے گیا, ضرورت بھی ہے نمک کی, تو کھانا سالن اگر نارمل آدمی کھائے نا تو وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ہاں زیادہ ڈٹ کے کھایا تو پھر نمک بھی اس کے حساب سے زیادہ گیا اندر, وہ بھی پرابلم کرے گا. یہ نمک جو ہے نا یہ زیادہ کھانے سے ایک اس کا پرابلم یہ کہ گردے میں چونکہ یہ پانی وغیرہ جا رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کو نکالنے کے لیے گردے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اضافی نمک نکالنے کے لیے, تو یوں گردہ تھک جاتا ہے, پھر اس کو یہ نقصان پہنچتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ مطلب ہے کہ نمک ضرور استعمال کرے لیکن حسب ضرورت. اضافی چیزیں اب تلی ہوئی غذائیں جو ہم رمضانوں میں کھاتے ہیں تو اس میں بھی اضافی نمک تو جائے گا نا, کہ یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کیا, ہم ویسے ہی نہیں اس کو شوکیا کھاتے ہیں, اس طرح نٹ وغیرہ شوکیا ہی کھائے جاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں چپس وغیرہ شوکیا, ان سب چیزوں میں نمک ہوتا ہے. بعض لوگ اپنا کھانا سالن اس میں بھی میں نے نوٹ کیا نمک زیادہ ڈالتے ہیں, اچھا خاصا نمکین کھاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے.
زیادہ نمک بی پی والوں کے لیے بھی نقصان دہ.
جی
زیادہ نمک بی پی والوں کے لیے بھی نقصان دہ.
ہاں جی جی, بلڈ پریشر کو بھی یہ ہائی کر سکتا ہے, اور جو بی پی جس کو ہو جاتا ہے ہائی تو ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نمک اور چکناہٹ سے پرہیز کرو. چکناہٹ بھی اضافی کھائی جاتی ہوتی ہے, تلا ہوا تو یہ عام چکناہٹ سے تلا ہوا جو ہے نا یہ ڈیپ فرائڈ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو مطلب یاد ہے کہ انسانی جسم کو تباہ کرتی ہیں. ہاضمے کو یہ ڈسٹرب کریں گی، پیٹ خراب، نزلہ، کھانسی، پتہ نہیں بخار اور کیا کیا بھی لاتے ہیں، اور بھی اس میں خرابی آئے. یہاں تک کہ یہ فری ریڈیکلز اس کا اینڈ کینسر پر ہوتا ہے، اتنی خطرناک ہے. لیکن لوگ دیکھ کھائے جا رہے ہیں، دیکھ دبا کے کھائے جا رہے ہیں یار، کچھ نہیں ہوتا. یہ تو اسپتال میں جو بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں بےچارے، وہ بھی کل تک کہتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کہ اللہ ان کو شفا دے، یہ ضروری نہیں کہ یہ نمک کھانے سے یا پانی کم پینے سے ہی بندہ بیمار ہوا، اور بھی اسباب ہوتے ہیں بیماریوں کے. لیکن یہ بڑے بڑے اسباب جو دو تین یہ بات نکلی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو اگر زندگی میں بڑھاپا ہے بھی آپ کی تو پرسکون گزرے گا، ورنہ اب تکلیفوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. خدا نخواستہ احتیاط کریں، نمک اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ خطرناک ہے. میں لوکی شریف ابلی ہوئی، اسٹیم میں ابلی ہوئی یہ کھاتا ہوں، میں اس کا ناگا کرنے سے بھی احتیاط کرتا ہوں، کھاتا ہوں اپنے حساب سے، نمک نہیں ڈالتا اس میں. نمک کے بغیر یوں لگے گا، نمک کے بغیر اب میری عادت پڑ گئی، ماشاءاللہ اضافی نمک اس کے ذریعے جائے گا نا. اب پھل کھاتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں، تربوز میٹھا میٹھا تربوز اس میں نمک ٹھوکتے ہیں، اس میں بھی نوٹ کیا کبھی نمک ڈالتے ہیں. کیا یار ایسی وطاندی چل رہی ہے اوجو مت. تو یہ وہ ترکیب کھانے پینے کی ہماری آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اس وجہ سے پھر بیماریوں کا اندیشہ خطرہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں احتیاط نصیب فرمائے کہ اللہ کی نعمتیں، نمک بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پھر پیدل نہیں چلتے، پتہ نہیں کیا کیا بے احتیاطیاں اتنی ہیں کہ ہم لوگ مطلب یعنی کہ مرض کو روکے کیسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہنیں 60 پلس عمر ہے، کڈنی میں سٹون کی وجہ سے روزے رکھ پا رہی ہیں، کیا وہ اپنا فدیہ دیں یا سردیوں میں روزے رکھیں؟ لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اگر زندگی نہ ہوئی تو سردیوں تک، تو کیا فدیہ ہی دینا ہوگا یا کیا صورت ہوگی؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور اللہ کرے پتھری نکل جائے. اب روزہ تو خیر فرض ہے، یہ تو خود اپنا تجربہ ہو یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی تو دن میں پانی نہیں پیئیں گی تو آپ کا درد بڑھ جائے گا یا آپ کا مرض دیر میں اچھا ہوگا یا جان خطرے میں آ جائے گی یا ڈائلسس پر جانا پڑے گا وغیرہ، اس طرح کے خطرات اگر کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر بتاتا ہے تو روزہ قضا کر لے، بعد میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے جیسے گرمی میں زیادہ وہ ہوتا ہے، ورنہ ایسے خالی خوف کے مارے روزہ نہیں رکھا تو یہ نہیں چلے گا.
یعنی ان کو قضا تو کرنا ہی پڑے گی، جیسے
قضا تو کرنا ہوگا، سردیوں میں قضا کر لے.
فدیہ نہیں دے سکتی ابھی،
نہیں فدیہ سے گزارا نہیں ہوا، بیماری کی وجہ سے فدیہ نہیں ہے. جو شرعی احکام ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو روزے کے بدلے فدیہ دیا جاتا ہے تو وہ مطلب شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کو طاقت آنے کی امید، وہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے سکتا ہے، دینا ہوگا اس کو اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو، رکھ نہیں پا رہا نا وہ، بیمار ہو جاتا ہے اور مشکل میں پڑ جاتا ہے. اب یہ کہ وہ اگر سردیوں میں رکھ سکتا تو فدیہ نہیں ہے، سردیوں میں رکھ لے، اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کو مطلب فدیہ دے. اس کے باوجود اگر طاقت آ گئی تو یہ فدیہ نفلی ہو گیا، صدقہ خیرات جو کیا اس نے ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ ہوتا ہے، تو یہ نفل ہو گیا اور روزے قضا کرے، طاقت آ گئی ہے تو. آسان نہیں روزہ چھوڑنا، بات بات میں لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، عالم دین سے پوچھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
برکتیں دیکھو لیے آیا یہ دیکھو دو مرتبہ